Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اس کی آواز تھوڑی سی بڑھا دیں بھائی. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون. سورة ملك اللہ کے فضل سے امام مہدی کے آنے سے پہلے ختم ہو گئی ہے. نہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ پتہ نہیں کتنے سال چلتی رہے گی, تو میں نے سوچا تھا کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے پہلے سورہ ملک کو ختم کر دوں. اب سورہ قلم جو دوسری سورت ہے وہ شروع ہو رہی ہے. بچوں کو بھائی ذرا کنٹرول کریں, ان کے شور کی آوازیں آ رہی ہیں. بچے پیدا ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے جو میں ترغیبات دیتا ہوں کہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں, پیدا بھی کریں پھر ان کو کنٹرول میں بھی رکھیں. میں جب سے یہاں آیا ہوں مسجد میں, مجھے میرا خیال ہے 13 سال ہو گئے, 14 سال ہو گئے اس مسجد میں, تو یہ ایک پارا مکمل کیا ابھی تک میں نے. تیسویں پارے کا درس قرآن دیا تھا اور پھر یہ 29 چل رہا ہے. سورہ قلم آج انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. قلم عربی میں کہتے ہیں پین کو, قلم جو اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. نون والقلم وما یسطرون, نون اللہ اعلم بمرادہ, اس کے حقیقی معنی اللہ ہی جانتے ہیں. ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے, الف لام میم, جیسے قرآن میں ہے نا, الف لام میم صاد حامیم حامیم عین سین قاف. اس کی حقیقی معنی کیا ہے کسی کو معلوم نہیں ہے. اللہ کے نبی کو معلوم تھے یا نہیں تھے یہ ہمیں نہیں پتا, ہمیں نہیں بتایا گیا کہ اس کا علم اللہ نے اپنے نبی کو بھی دیا یا نہیں دیا. آج ایک بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ جس کو جس چیز کا نہیں پتا ہوتا تو وہ ہر چیز میں ٹانگ اڑاتا ہے. بہت سی چیزیں ہمیں نہیں پتا, تو اس کا جواب یہی ہے کہ ہمیں نہیں پتا, ہمیں نہیں پتا بھائی اس کی کیا مطلب ہے اس کا. البتہ اتنی بات ہے کہ اللہ کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا, تو اس میں ہمیں جانا چاہیے کہ اس میں حکمت کیا ہے. یقینی طور پر تو اللہ نے ہمیں حکمت بھی نہیں بتائی, مگر اسلاف میں بعض حضرات سے منقول ہے کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ بتا دیتے ہیں اس طرح کے الفاظ کہ جتنا علم میں نے تمہیں دیا ہے وہ تو تمہیں پتا ہے, جو علم میں نے تمہیں نہیں دیا تم ساری زندگی بھی ٹکرے مارتے رہو گے, تمہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا, تو ہتھیار ڈال دو میرے سامنے. سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے الف لام میم, بس ہمیں نہیں پتا بھائی کیا مطلب ہے اس کا, الف لام میم ختم. اب ہم کچھ نہیں اس کی جان سکتے, بھائی اللہ تو نے ہمیں بتا دیا, جتنا بتایا اس پر ایمان نہیں بتایا تو ہم اعتراف کریں گے, کیونکہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ کا کلام ہو اور بے مقصد ہو, تو کوئی مفہوم تو ہوگا لیکن ہم نہیں جانتے. دوسرا اس میں ایک آزمائش بھی ہے کہ بعض لوگوں کو ہر چیز میں گھسنے کا شوق ہوتا ہے, ایک حکمت یہ بھی ہے. تو کون ہے جو یہاں اپنی جہالت کا اعتراف کر کے خاموش ہو جائے گا, اور کون ہے کہ جو اپنی جہالت کا اعتراف نہیں کرے گا, وہ تحقیق میں گھسا رہے گا. دیکھیں گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ والدین بعض دفعہ بچوں کو منع کر دیتے ہیں, بیٹا یہ تمہارے مطلب کی چیز نہیں ہے, یہ فائل مت دیکھنا, یہ خط مت پڑھنا, یہ جھانکنا نہیں تحریر میں کیا ہے. بچہ اگر عقل مند ہوگا کہے گا بھائی ابو نے فائل دیکھنے سے منع کیا ہے. بھائی آپ کی مینٹل اپروچ سے اوپر کی چیز ہے یہ. لیکن وہ اگر شرارتی ہوگا تو وہ وہیں گھسے گا جس چیز سے ابا نے منع کیا ہے. یہ بھی آزمائش ہے. تو ابا تو یہ کام امتحان کے لیے نہیں کرتے, مگر اللہ بسا اوقات اپنے بندوں کا امتحان بھی لیتے ہیں کہ جس چیز سے روک دیا اس سے رکتے بھی ہیں کہ نہیں رکتے. اگر رک جاتے ہیں تو بھائی جتنا اللہ نے بتا دیا ٹھیک ہے, نہیں بتایا وہ بھی ٹھیک ہے, بس اے اللہ ہم اس کو پڑھتے رہیں گے ایسے ہی. آخرت میں اللہ شاید بتا دے اپنے بندوں کو بھائی اس کا یہ مطلب تھا, اس کا یہ مطلب تھا. تو ایسے صرف الف لام میم نہیں ہے, بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہیں. تو میں ممبر پہ بیٹھتا ہوں نا, پہلے سوچتا ہوں آج بیان کروں گا کیا میں. بھائی دو آیتیں ہیں وہ تو مطلب بتا دوں گا, 15 منٹ میں مطلب مکمل ہوگا, لیکن جب بیٹھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ اس کو وقت کے اندر ختم کیسے کروں. میں بیٹھنے کے بعد کچھ ایسے اللہ کی مدد ہوتی ہے اور زبان کھلتی ہے, دماغ کھلتا ہے کہ ایسے ایسے مضامین اللہ ذہن میں ڈالتا ہے جس کی طرف میری خود بھی پہلے توجہ نہیں ہوتی. یہی طلبہ کو پڑھاتے ہوئے, طلبہ کو میں تفسیر پڑھاتا ہوں نا, تو میں نے ایک رجسٹر رکھوایا ہوا ہے طلبہ کو کہ رجسٹر رکھو اور ایک پین رکھو, قلم رکھو. جب آیتیں ان کو بتاتا ہوں تو اس کے دوران بہت سارے ٹیکنیکل پوائنٹ ذہن میں آتے ہیں, تو میں ان کو لکھواتا ہوں کہ ٹیکنیکل پوائنٹ ہے اس کو لکھو, یہ ذہن سے نکل نہ جائے. تو وہ ایک ٹیکنیکل قسم کی تفسیر وجود میں آ رہی ہے. ایک تو تفسیر ہے جو قرآن کی تفسیر ہوتی ہے, وہ تو لکھی ہوئی ہے. ایک اس سے پوائنٹ جو نکالے جاتے ہیں نا, مثال کے طور پر آج ایک آیت آئی سورہ بقرہ کی آیت, طلبہ کو میں پڑھا رہا تھا, یسألونک عن الیتاما قل اصلاح لہم خیر وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ. جب یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ یتیم کا مال کھانا حرام ہے, یتیم کا مال کھانا حرام ہے, تو صحابہ اتنے پریشان ہوئے کہ جو یتیم ان کی کسٹڈی میں تھے, صحابہ پریشان ہو گئے کہ ہم ان کے لیے, ان کا مال تو ہم کھا نہیں سکتے, اب ان کا پورا راشن الگ رکھیں, ان کی روٹی الگ پکے گی, ان کا سالن الگ پکے گا. اب وہ بالکل ناپ تول کے پکانا بڑا مشکل ہے بھائی, اس میں بسا اوقات کم پڑ گیا تو یتیم کا پیٹ نہیں بھرے گا, زیادہ بچ گیا تو وہ مال ضائع ہوگا. اب یتیم کا مال ضائع کرنا بھی بڑا جرم ہے. تو وہ تو ڈرتے تھے نا جب اللہ کا حکم سامنے آتا تھا, ہماری طرح تو نہیں تھے کہ ایک ہی حکم 20-20 سال سے سن رہے ہیں اور ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے. ہمیں تو صبح و شام آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائی جائیں تو بھی اثر نہیں ہوتا, ان کو تو ایک دفعہ آیت نازل ہوئی بس ان کے لیے کافی. تو پریشان ہو گئے, گھبرا گئے. اب اس کا نتیجہ یہ نکل سکتا تھا کہ بہت سے یتیم کی کفالت چھوڑ دیتے. تو قرآن نے کہا اصلاح لہم خیر, ایسا کام جس میں ان کی اصلاح ہو, بہتری ہو, وہ بہتر ہے. لہذا تمہیں اجازت دے رہے ہم کہ ان کا مال اپنے مال کے ساتھ خلط کر دیا, مشترکہ سالن پکا لیا کرو, لیکن تمہاری نیت اس کا مال کھانا نہ ہو بلکہ ٹینشن سے بچنا نیت ہو. نیت کیا ہو؟ ٹینشن سے بچنا. کیا رے, کیونکہ اس میں تمہارا مقصد ان پہ ظلم کرنا نہیں ہے بلکہ ایک انتظامی معاملہ ہے نا, مینجمنٹ ہے, انتظام ہے, اس میں الگ الگ کرنا ایک گھر میں رہتے ہوئے یہ بڑا مشکل ہے. تو خل کر لو, لیکن اس نیت سے نہیں کہ ان کا مال کھا جاؤ گے. بھائی کبھی ایسا ہوگا کہ روٹی جب پکے گی ان کا مال تمہارا مال آٹا مشترک ہوگا, تو ممکن ہے کبھی دونے والے تم نے زیادہ لے لیے تو کبھی دونے والے اس نے زیادہ لے لیے, تو اب اس میں الگ الگ کرنا ممکن نہیں ہے. تو قرآن نے اس کی دلیل یہ دی ہے وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ, کہ اگر تم ان کا مال اپنے مال کے ساتھ خلط کر دو تو کوئی ایسا مسئلہ, وہ تمہارے بھائی ہیں, اگر غلطی سے دو نوالے ان کے تمہارے پیٹ میں چلے گئے، تمہارے دو نوالے ان کے پیٹ میں چلے گئے، تو کوئی اتنی بڑی پرابلم نہیں ہے. دلیل اس کی قرآن نے دی، تمہارے بھائی ہیں، انسانیت میں بھی اور اسلام کا رشتہ بھی ہے. تو میں نے طالبوں کو کہا لکھو پوائنٹ. میں نے کہا اس پہ پوائنٹ کیا ہے؟ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ہمارے ایک دوست تھے، وہ بڑے پریشان تھے. کہنے لگے یار یہاں لوگوں میں وہ محبتیں ہی نہیں ہیں آپس میں، جیسے ہم پاکستان میں دوست احباب نا بھائی ہوٹل میں کھا رہے ہیں تو ایک آدمی کوشش کر رہا ہے سارے پیسے میں دے دوں، سب یہاں پر اخپل طریقے سے چل رہے ہیں. شوہر بیوی پہ خرچ نہیں کرتا، بیوی شوہر پہ خرچ نہیں کرتی، دوست دوست پہ خرچ نہیں کرتا. تو بالکل ہی پھر انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ ایک گورا آیا میرے پاس، تو کہنے لگے ایک گورے سے میری دوستی ہو گئی. تو اس نے مجھے آفر کی چلو پکنک پہ چلتے ہیں. میں نے کہا چلو یار کوئی تو تھوڑا گیدرنگ ہو جائے گی تو چلو. تو کہتے ہیں میں جب اس کے ساتھ گیا تو گاڑی اس نے روکی، مجھے بھوک لگ رہی ہے، میں کچھ لے کے آتا ہوں برگر. کہنے جب لے کر آیا تو ایک برگر. مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے کہا یار ایک برگر. اس نے کہا لے لو بھائی اگر تمہیں بھی بھوک لگ رہی ہے. تو اللہ تو قرآن میں فرما رہے ہیں کہ تمہارے دینی بھائی ہیں، تم مکس کر کے کھاؤ. آدھا اگر دو برگر لے آئے تمہارے پیسوں سے، اس نے ایک برگر کھا لیا، تو کبھی تم اس کے پیسوں سے ایک برگر کھا لینا. اس میں اتنی کیلکولیشن کی ضرورت کہ پکنک پہ جا رہے ہو تو میں جو ایک پکوڑا کھاؤں گا وہ بھی اپنے پیسوں سے، اور تو جو پکوڑا کھائے گا وہ اپنے پیسوں سے، تو جو سموسہ کھائے گا وہ اپنے پیسوں سے، میں جو سموسہ. بھائی اتنا نہیں ہوتا، مہنگی چیزوں میں تو ٹھیک ہے، چھوٹی موٹی چیزوں میں جب گیدرنگ ہے تو یار چلو کبھی ہم کھلا دیں گے کبھی تم کھلا دینا، ایسا ہی ہوتا ہے نا. بھائی کھانا کھا رہے ہیں آج میں پیسے دے دیتا ہوں، نہیں جی حضرت آپ پیسے نہیں دیں، چلو بھائی کل تم دے دینا ویسے، ٹھیک ہے نا، کل تم دے دینا، ایسے چلتا ہے. اب اس میں آپ یہ کریں کہ آج تو ہم نے بکرا کھایا ہے آج میں پیسے دے دوں، ہو سکتا ہے کل ہم دعوت میں چکن کھائیں اور تم دو گے تو وہ چکن تو کیا بڑھے گی، سستی. اتنی کیلکولیشن اگر کوئی کر رہا ہے وہ چترول کے قابل ہے یا نہیں ہے، اس کو دوبارہ دعوت میں ساتھ مت لے کے جاؤ. جو گھونٹ گن رہا ہے بیٹھ کے کہ میں نے دودھ پتی بھی لائی تھی اور تم چائے کے پیسے دے رہے ہو، تو بھائی وہ جو اگلی دعوت میں چکن کھائی ہے وہ پیسے بچانے کے لیے نہیں، وہ اس لیے کہ پچھلی دفعہ مٹن کھا لیا تھا تو اس دفعہ چکن چکے، وہ اتفاق سے اس کی قسمت کے وہ چکن کے پیسے کم ہوتے ہیں، اگلی دفعہ دمبا کھا لیں گے چربی میں پکا کے. دمبا چربی میں پکا کے کھا لیا کریں، بیان کا رخ چینج ہو رہا، بس جلدی سے کر کے آگے چلتا ہوں. اور لوگ تو طنز کرتے ہیں یہ ڈاکٹری باتیں پتہ نہیں کیوں بیٹھ کے کرتا ہے، بھائی کرنے دو. اگر کسی کی صحت دمبے جیسی ہو رہی ہے، دمبا کھا کے خوش ہو رہا ہے، تو اس میں کیا جا رہا ہے؟ نیچرل چیزوں پہ آ جائیں، بچوں کو کھلائیں، دمپخ کا طریقہ نیٹ پہ سرچ کر لیں، دمبے کی چربی خریدا کریں سوراب گوٹ سے، جو پیچھے اس کے گھی کا ڈبہ اللہ نے لگایا ہے نا، وہ اس لیے نہیں، دمبے کی جو پیچھے چکی ہوتی ہے وہ اصل میں گھی کا ڈبہ ہے، قدرت نے لگا دیا ہے وہ یہ بتانے کے لیے کہ اسی میں یہ گوشت پکا کے کھاؤ، اور کوکنگ آئل خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اس چکی کو اٹھا کے پھینک کے کوکنگ آئل میں وہ گوشت پکا کے کھا رہے ہوتے ہیں، صحتوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. قدرت نے جو چیز پیدا کی ہے بھائی، وہ تو اس سے اس کا تو کوئی آلٹرنیٹ ہو نہیں سکتا. تو آپ خود بھی کھائیں، جو زیادہ عمر کی ہو گئی بڑے مسائل ہو گئے وہ پھر ڈاکٹر سے پوچھ کے کھائیں. بھائی خود دمبے جیسے اگر بن چکے ہیں پہلے سے، اللہ نہ کرے معذرت کے ساتھ، تو دمبے کا گوشت دمبے کی چربی میں ہلکی آنچ پہ، وہ کوکر کو ایئر ٹائٹ کر کے، یا وہ کوئی دیگچی یا مٹی کی دیگچی لیں تو زیادہ اچھا ہے، تو اس میں پکائیں اور پھر کھائیں، بہت مزہ بھی آئے گا. اور آپ چند دن کھائیں، ایسی ٹائٹ اسکن ہو جائے گی نا، لائٹیں نکلیں گی اسکن سے، حقیقت بتا رہا ہوں. پتہ نہیں کیا کیا خواتین کر رہی ہیں اسکن کو بہتر بنانے کے لیے، کیا کیا ڈسٹیمپر کے ڈبے پورے پورے خالی ہو رہے ہیں میک اپ میں. جو نیچرل چیزیں ان کو کھاؤ، مرد بھی کھائیں، اللہ نے ان چیزوں میں اتنی طاقت رکھی ہے، آپ جو ہے ایسے صحت اچھی ہو جائے گی، خون بنے گا. میں نے جو دو مہینے رہا تھا نا ایک گاؤں میں، تو میں جب آیا وہاں سے ایسا چہرہ میرا لال ٹماٹر تھا، لوگ کہہ رہے تھے، لوگ مان نہیں رہے تھے، کوئی کہہ رہا ہے اس نے میک اپ کیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا ہے، کوئی سردی سے سوج گیا ہے منہ. وہ دمبے کھائے تھے، وہ گاؤں دیہات میں دمبے کی چربی میں ہی گوشت پکتا تھا، بہت فائدہ، لیکن ایکسرسائز بھی اس کے ساتھ. خیر یہ بیان نہیں، موضوع نہیں ہے یہ بھی، لیکن کھا لیا کریں. میں تو یہ بیان کر کر کے میرا اپنا دمبا ہے، میرا نیت اس پہ خراب ہونے لگی ہے. اب جب بھی میں اس کو دیکھتا ہوں میں بولتا ہوں یار یہ اتنے بیانات ہو رہے ہیں، تو یہاں کیوں کھڑا ہوا ہے یہاں پہ اب تک؟ لیکن ترس آتا ہے جب جاتا ہوں، وہ پل گیا ہے نا، ترس آتا ہے اس کو کاٹتے ہوئے. تو ترس نہ آ رہا ہوتا تو اب تک اس کے ٹکڑے ہو چکے ہوتے. خیر، تو اللہ نے کیا فرمایا کہ یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ خلط کر سکتے ہو. بھائی یہ تمہارا، اس میں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ گھروں میں رہ کے اتنی کیلکولیشن کے کھانے میں جو ہے وہ، جیسے وہ بعض ہمارے حضرت کے پاس ایک کیس آیا، بیگم صاحبہ بھی جاب کرتی تھیں، میاں بھی جاب کرتے تھے، آج کل تو یہ بہت ہو رہا ہے. تو شرن سارا خرچہ تو شوہر کے ذمے ہے نا، تو بیگم نے کہیں علاج پہ بچے کے خرچ کیے 50 روپے، 100 روپے، 1000 روپے، تو وہ بھی شوہر سے لیتی تھیں. تو حضرت نے ان کو تنبیہ کیا، حضرت نے فرمایا اگر آپ کما رہی ہو تو بچہ تو آپ کا بھی ہے نا، یا تو کماؤ نہیں نا. پھر کما رہی ہو تو ٹھیک ہے، شرعاً شوہر کے ذمے ہے، لیکن یہ غیر اخلاقی حرکت ہے کہ آپ کو شوہر کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. اب آپ وہ 1000-1500 روپے بھی شوہر سے لے رہی ہیں. تو جب آپس میں رہتے ہیں تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں کیا ہیں، ان میں دل کو بڑا رکھنا چاہیے. اور یہ نہیں کہ اب آپ حکومت گورنمنٹ کے اداروں سے اپنے وہاں سے کرسیاں اٹھا کے گھر لے آئیں. سرکاری دفتروں میں ایسا ہوتا ہے، صوفے غائب. ٹھیک ہے، یہ چھوٹی موٹی چیزیں، گورنمنٹ کا مال ہمارا مال ہے. یہ میں اس کو حلال نہیں کہہ رہا، یہ تو حرام ہے، ناجائز ہے. کسی کی چیز بغیر اجازت کے استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے. کھانے پینے کی چیزوں میں اس طرح جو چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں ان میں میرا تیرا نہیں ہوتا. ہاں البتہ وراثت کے مسائل میں پیچیدگی سے بچنے کے لیے ان کو لکھنا ضروری ہے، تاکہ آپ کے مرنے کے بعد وراثت صحیح طرح سے تقسیم ہو سکے. تو یہ جو میں حروف مقطعات کی بات کر رہا تھا، الف لام میم، الف لام میم صاد، تو اس میں ایک حکمت علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک حکمت یہ ہے کہ ہماری سمجھ میں یہ آ جائے کہ جتنا اللہ نے بتا دیا اتنا ہمیں معلوم ہے، بہت سی چیزیں ہمیں معلوم نہیں ہیں. نمبر دو، اللہ یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ایسا ہے کہ جس چیز کی تحقیق سے اللہ نے منع کر دیا وہ رک بھی جائے گا، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی تحقیق کے ہم اہل ہی نہیں ہیں، ہمارے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس وہ آلات اور ذرائع ہے ہی نہیں کہ ہم وہاں تک پہنچ سکیں. جیسے روح، اب جو لبرل لوگ ہیں نا وہ روح کا انکار کرتے ہیں کہ روح کیا ہوتی ہے، کہتے ہیں روح کیا ہے، یہ تو کوئی لیبورٹری میں روح نام کی کوئی چیز تو ہے ہی نہیں. تو یہ کنفیوژن لوگوں کو شروع سے ہے. تمام پیغمبروں نے ہمیں بتایا کہ انسانی جسم میں روح ہوتی ہے، اور ہم جب مرتے ہیں تو روح نہیں مرتی، روح جسم سے نکل جاتی ہے. اب یہ ہمیشہ سے، پہلے زمانے میں بھی حکیم ہوتے تھے نا، ان کی بھی تحقیقات ہوتی تھی، تو ہمیشہ سے یہ اعتراض پیغمبروں پر کیا یہ روح کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو اللہ نے قرآن میں بتایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، کہ یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، ان سے کہہ دیں روح کیا ہے یہ تو ہم نہیں تمہیں بتائیں گے، کیونکہ تمہارے دماغ میں روح کو سمجھنے کی صلاحیت ہے ہی نہیں. یہ بتا دیتے ہیں کس کی طرف سے ہے. من امری ربی، رب کا ایک حکم ہے، جب وہ باڈی میں ہوتی ہے تو زندہ ہو گئی، جب باڈی سے نکلتی ہے بالکل وہی اسٹرکچر ہے، لیکن نہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ چلتا ہے، کسی کام کا نہیں ہے وہ. اور آگے اللہ نے بتا دیا کہ جواب تمہاری سمجھ میں نہیں آیا، ہمیں پتہ ہے نہیں آیا، لیکن ہم اس کی اس اشکال کا جواب دے دیتے ہیں کہ ہم نے ایسا جواب دیا جو تمہاری سمجھ میں نہیں آیا. وجہ اس کی یہ نہیں ہے کہ ہمارا جواب غلط ہے، وجہ اس کی ہے کہ تمہاری صلاحیتیں محدود ہیں. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اللہ نے تمہیں علم نہیں دیا مگر بہت تھوڑا. یہ جو انسان کائنات کو مسخر کر کے بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے میرے پاس اتنی نالج، میں نے یہ کر لیا، میں نے یہ کر لیا، اللہ کہتے ہیں یہ بہت تھوڑا ہے، اصل تو دیا ہی نہیں ہے. آج جو ریسرچ ہے نا، وہ جو چیزیں اس کائنات کے جو راز ہیں ان کے مقابلے میں وہ ریسرچ سمندر کے قطرے کے برابر بھی نہیں ہے، سمندر جیسے سمندر کے مقابلے. اب آپ دیکھیں آج سے 150 سال پہلے جو سائنسدانوں کی ریسرچ تھی، وہ سمجھتے بہت ریسرچ ہو گئی ہے، ایسا ہی ہے نا، وہ سمجھتے تھے بہت تحقیق ہو گئی ہے. اب اگر کوئی پرانے زمانے کا سائنسدان آئے بولے بھائی ہم تو بالکل ہی فارغ تھے، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، ایسا ہی ہے نا. تو ایسے ہی 200 سال کے بعد ہمیں بیوقوف سمجھیں گے، وہ بولیں گے یار یہ 4G استعمال کرتے تھے، اتنے بیوقوف لوگ، یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم جہاز میں بیٹھتے ہیں تو گدھے پہ جو جا رہے ہیں ہم اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں نا, ارے یہاں بیٹھے اور دو گھنٹے میں سعودی عرب اتر گئے اور ایک آدمی گدھے پہ بیٹھ کے آ رہا ہو تو ہم کہیں گے نا یار یہ کیسے لوگ ہیں گدھے پہ, تو کئی سال لگ جائیں گے اس کو اور اس دوران گدھا مر چکا ہوگا, دوسرا گدھا لینا پڑے گا. اور جو اس زمانے میں گدھے پہ بیٹھ کے سفر کرتا تھا وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سائنسدان سمجھتا تھا کہ میں ایک ایسا جانور مجھے ملا ہے, جب پہلی دفعہ گدھا دریافت ہوا ہوگا پہلی دفعہ, بھائی شروع میں تو انسان پیدل سفر کرتا تھا نا, جب پہلی دفعہ انسان نے کسی گدھے کو دیکھا ہوگا تو پہلے تو ڈرا ہوگا کہ یہ کہیں شیر کی طرح حملہ نہ کر دے, ہیں بھائی پتہ نہیں اس کی پیٹھ پہ بیٹھیں گے تو ہڈی نہ ٹوٹ جائے اس کی, تو کیا ٹرائی کی ہوگی نا, بہت سے جانور ٹرائی کیے ہوں گے, انہوں نے زیبرے کو بھی ٹرائی کر کے دیکھا ہوگا, اس نے زیبرے کی لات میں کہتے ہیں سب سے زیادہ طاقت ہے, چوپائے جتنے زمین پہ چلتے ہیں نا ان میں سب سے زیادہ پاورفل لات جو ہے نا پچھلی لات وہ زیبرے کی ہے, وہ اگر مار دے تو جبڑا پھاڑ دیتا ہے انسان کا, اتنی پاور. میں تنزانیہ گیا تو وہاں عالم تھے انڈیا کے, وہ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ پی ایچ ڈی وغیرہ کیا ہوا تھا جانوروں میں, یعنی علم دین بھی تھا اور دنیا کا بھی کافی علم تھا ان کے پاس, وہ جانوروں کے بارے میں کافی معلومات تھے, تو میں نے ان کو پکڑ لیا, میں نے کہا مجھے ذرا زیبرے کے بارے میں رپورٹ پیش کریں ذرا, تو انہوں نے زیبرے کے بارے میں عجیب عجیب باتیں بتائیں. اس میں ایک یہ بات بھی کہ اس کی جو پچھلی لات ہے نا, یعنی یہ اگر شکار بھی آپ نے کیا گن سے اس کو مارا ہے قریب گئے ذبح کرنے کے لیے تو لات سے دور رہے ہیں آپ, یہ لات ایسی مارتا ہے کہ پھر زیبرا کھڑا ہوا ہوگا آپ لیٹے ہوئے ہوگے, لوگ آپ کو حلال کرنے کا سوچ رہے ہوں گے, بھائی اب یہ بچنا تو ہے نہیں تو کھال کسی کام آ جائے. خیر تو کیا بات کر رہا تھا یار میں, باتیں ادھر ادھر بہت ہیں. ہاں گدا جب دریافت ہوا ہوگا فرسٹ ٹائم تو اس کے بارے میں بھی تو لوگوں نے, یہ بھی تو ایک ریسرچ تھی نا, تحقیق تھی کہ یار یہ سواری کے قابل ہے یا نہیں, اس سے ہم کیا کام لے سکتے ہیں, تو گدے کے علاوہ بھی کچھ جانوروں کو ٹرائی کیا ہوگا, وہ تجربہ ناکام ہوا ہوگا, کچھ اس میں زخمی ہو گئے تو گدے کا تجربہ کیا ہو گیا کامیاب. تو اس زمانے میں جو گدے پہ سوار ہوتا تھا وہ اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھتا تھا. میں نے ایک تحقیق, پہیا جب ایجاد ہوا ہوگا تو اس سائنسدان نے اپنے آپ کو سمجھا ہوگا بہت بڑی چیز ایجاد کر لی. تو بالکل اسی طرح آج سے 200 سال کے بعد ہم جو 4G استعمال کر رہے ہیں, کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں بفرنگ شروع ہو جاتی ہے, تو وہ ہمیں گدھے اور گھوڑے کے دور کا انسان سمجھیں گے 200 سال بعد والے, اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کہاں پہنچ چکے ہیں. تو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے, بہت تھوڑا. تو جب بہت سی باتیں تمہیں معلوم نہیں ہیں جن کی حقیقت تمہیں معلوم نہیں ہے, تو اگر روح کی حقیقت بھی تمہیں معلوم نہیں ہے تو یہ کوئی اتنی پریشان ہونے کی چیز نہیں ہے, اور یہ اسلام پہ اعتراض کرنے کی چیز نہیں ہے, کیونکہ زندگی کیا ہے اس کو تو تم خود بھی ڈیفائن نہیں کر سکتے, سائنسدان زندگی کو اب تک ڈیفائن نہیں کر سکے, حیات ہے کیا وہ خود نہیں ڈیفائن کر سکے, یہ کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں خود سے دیکھ رہے ہیں خود سے سن رہے ہیں بول رہے ہیں, یہ کیا ہوتا ہے, یہ خود بھی پوری طرح کچھ تو تعریفیں ہیں لیکن پوری طرح نہیں ڈیفائن کر سکے اب تک. تو ہمیں شریعت نے بتایا کہ ایک روح ہے جو ہلکی ہے, جس کا جسم نہیں ہے, وہ باقاعدہ باڈی سے نکلتی ہے, اور کئی لوگوں کے اپنے مشاہدات بھی ہیں جو موت کے وقت ان کے ساتھ جو منظر پیش آیا. میں اپنے ایک دوست کا واقعہ اکثر سناتا ہوں, ممکن ہے لوگ اس پہ بھی کلپ بنا کے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا مذاق اڑایا تو ہمارا بھی شروع کر دیں, لیکن ایسے واقعات ہوئے ہیں, اگر وہ قابل اعتماد ذرائع سے پہنچے ہیں تو اس کا انکار کرنا یہ ہٹ دھرمی ہے, ضد ہے. میرے ایک دوست ہیں بہت پرانے دوست ہیں, 18 سال سے میرا خیال ہے میں ان کو جانتا ہوں, بہت پرہیزگار ہیں, ان کی پرہیزگاری پہ کوئی الحمدللہ لوگ شبہ نہیں کرتے, باقی حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے, کسی کے بارے میں یقینی طور پر تو نہیں کہہ سکتے, لیکن بہت نیک ہیں, ہمارے ساتھ رہے ہیں, طالب علم تھے. ان کا ایکسیڈنٹ ہوا, اور ایسا ایکسیڈنٹ ان کا ہوا کہ بچنے کی امید نہیں تھی, ہاسپٹل میں آقا خان ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے, 60 بوتلیں خون کی چڑھی ہیں ان کو, 60, ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا کہ یہ بچنے والے نہیں ہیں, اس لیے کہ انہوں نے بعد میں پتا چلا, وہ کہہ رہے تھے ان پہ اتنا خرچہ آئے گا کہ لوگ آپ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے اس کو,
تو خیر وہ خرچہ ہوا اور 60 بوتلیں ان کے پہ خون کی چڑھی ہیں. خرچہ اسی سے لیا گیا جنہوں نے ایکسیڈنٹ کیا تھا نا. وہ ایکسیڈنٹ بھی کیسے ہوا تھا؟ یہ جو لوگ اپنی اولادوں کو انہوں نے آوارہ گرد بنا رہے ہیں نا, لبرل لوگ, معاشرے میں ہر برائی کی جڑ میں آپ کو لبرل پنا نظر آئے گا, بتا دوں میں. اور یہ لبرل لوگ ہر برائی کی بنیاد مولویوں کو قرار دے رہے ہیں, حالانکہ ہر فساد کی جڑ یہ لوگ ہیں. ہر فساد کی جڑ میں لبرلزم نظر آئے گا آپ کو. امریکہ میں کتنا بہترین قانون ہے, یورپ میں کتنا اچھا قانون ہے. وہاں اگر کوئی جرم ہوتا ہے نا, اس کے پیچھے مذہب کی مخالفت ہوگی. شراب پی کے ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو بندہ مار دیا, تو شراب کو کون حلال کہتا ہے؟ مولوی لوگ حلال کہتے ہیں. بے روزگاری ہو, بندہ ٹھا کرنے کی یاد تھوڑی ہے آپ کو. ہم تو کہتے ہیں غصے میں طلاق تو وہ ہو جاتی ہے, غصے کی وجہ سے ہم کسی چیز کو حلال نہیں کرتے. لوگ آتے ہیں نا غصے میں طلاق دیتی, ہم کہتے ہیں بھائی طلاق محبت سے نہیں ہوتی کبھی, کہ جا میری محبوبہ اور میری پیاری. تو غصے کا تو مطلب ہی ہے کہ کنٹرول کرو. قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ فرمایا والکاظمین الغیظ, اہل جنت کی علامت ہے غصے کے کڑوے گھونٹ کو نگلتے ہیں. تو مذہبی لوگ تو غصے کے پینے کو ثواب قرار دیتے ہیں. لبرل لوگوں کے ہاں ثواب کا لفظ ہی نہیں ہے تو وہ اگلا غصہ کیوں پیے گا بھائی؟ ثواب تو آخرت میں ملے گا نا. لبرل لوگوں کے ہاں پیسے ثواب ہیں, تنخواہ اچھی ہو جائے تو یہ ثواب ہے. تو غصہ پینے سے تنخواہ اچھی, بولو بھائی, نہیں ہوتی. تو آخرت, جنت جہنم, یہ تو مذہبی لوگ بتاتے ہیں, علماء بتاتے ہیں. اور لبرل لوگ تو یہ, ان کے ہاں تو جنت جہنم ہی نہیں ہے. جنت جہنم ہی نہیں ہے تو وہ غصہ پی کے کیوں ٹینشن میں آئے گا؟ وہ کہے گا بھائی بھیڑ دو, گاڑی چڑھا دو اس کے اوپر, غصے میں آیا ہوا. اور باس پہ غصہ جاری نہیں کر سکتا تو بیگم پہ آ کے غصہ نکالتا ہے. بیگم پہ غصہ آیا, وہ ذرا پاورفل ہے تو آ کے اپنے ملازمین پہ نکال دے گا غصہ. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی مولوی تھے, کیونکہ آج جب سے یہ فساد چودھری کے علماء کے خلاف بیانات آئے ہیں نا, لوگ بہت بڑھ چڑھ کے اپریشیٹ کر رہے ہیں اس کو. یہ ہے صحیح انسان کا بچہ, یہ ہے صحیح جو ہے نا ملک میں جو ہے وہ براڈ مائنڈڈ. تو میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی, لکھا ہوا ہے تحریر میں کہ جب مجھے اپنی اولاد پہ غصہ آتا ہے نا تو میں اس وقت ان کو کچھ نہیں کہتا, اس لیے کہ اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ غصے میں میں کہیں حد سے تجاوز نہ کر جاؤں. اندازہ لگاؤ یار, جن لوگوں کے دل میں آخرت کا خوف ہے, حالانکہ اولاد تو ویسے بھی اپنے کنٹرول میں ہوتی ہے, اور پھر وہ بچے بھی ماشاءاللہ مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے جب وہ چھوٹے تھے. لیکن کیا کہتے ہیں, جب غصہ ختم ہو گیا پھر بلا کے اگر مارنا ہے تو جو بھی اعتدال کے ساتھ مارا جائے گا تو وہ بھی اس میں پھر اعتدال رہتا ہے. غصہ آئے تو انسان کہتا ہے چپیڑ دو بس اس کو, ٹھیک ہے نا, ایسی کی تیسی کر دو. اتنا کنٹرول, کیونکہ یہ نبی نے سکھایا ہے. لبرل لوگوں کے پاس غصے کے کنٹرول کرنے کا, وہ موٹیویشنل اسپیکر تو ہیں لیکن وہ صرف ہوائی باتیں ہیں ان کی. وہ بتاتے ہیں کہ کنٹرول کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے, یہ لوگ فرق پڑتا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ اس سے فرق نہیں پڑتا معاشرے میں, لیکن جاندار جو تحریک ہے نا, جو جاندار, یعنی ایسی موٹیویشن ملے انسان کو کہ وہ عملی طور پر اس پہ آمادہ بھی ہو جائے, وہ صرف اسلام کے پاس ہے. دیکھو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ اپنے غلام کو مار رہے تھے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, آپ نے دیکھ لیا, آپ نے فرمایا للہ اقدر منک علیہ منک, کیسے عجیب الفاظ ہیں, للہ اقدر علیہ منک علیہ, اے ابن مسعود تجھے اپنے غلام کی غلطی پر سزا دینے کی تجھے غلام پر جتنی قدرت ہے, اللہ کو اس سے زیادہ قدرت تجھ پر ہے. لبرل لوگوں کے پاس اس قسم کی کوئی فلسفہ ہے موٹیویٹ کرنے کے لیے؟ ایسے الفاظ ہیں, بہت مشکل ہے بھائی. کوئی موٹیویشنل اسپیکر ہوتا نا جو مذہبی نہ ہوتا, وہ جا کے کیا سمجھاتا, ایکچولی جب آپ نے غلام کو مارا ہے ایکچولی تو اس سے نیگیٹیوٹی کو فروغ ہو رہا ہے معاشرے میں, اس سے غلام کے دل میں آپ کی محبت کم ہو رہی ہے. ان فیوچر, مستقبل میں جب آپ دیکھیں گے تو ممکن ہے یہ غلام آپ کو غلام بنا کے بیچ دے, اور یہ بھی پاسبل ہے کہ یہ آپ کی اطاعت دل سے نہ کرے, یہ بھی پاسبل ہے کہ آپ کا امیج دنیا کے سامنے خراب کرے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, ان سب باتوں سے انسان موٹیویٹ ہوتا ہے, لیکن نبی کے الفاظ کیسے نپے تلے, ایک لفظ نے ایسا موٹیویٹ کر دیا ابن مسعود کو, ہو کہا ابن مسعود جتنی تجھے طاقت اس غلام پہ ہے نا, اللہ کو اس سے زیادہ طاقت تجھ پہ ہے. کیا مطلب, اس کی غلطی پر تو جتنی سزا اسے دے رہا ہے, اس لیے کہ غلام ہے یہ بھاگ نہیں سکتا, تو تیری غلطی پر اللہ اس سے زیادہ سزا دے سکتا ہے, اور اس میں تو بھاگنے کا چانس ہے, تیرے بھاگنے کا چانس نہیں ہے. ایسا موٹیویٹ کیا ابن مسعود کو. ابن مسعود تو وہی عرب کے جاہل معاشرے میں پیدا ہوئے تھے, لیکن آگ بھر دی. ابن مسعود نے فرمایا ہوا عتق لوجہ اللہ, یا رسول اللہ یہ اللہ کے لیے آزاد ہے, حالانکہ نبی نے آزاد کرنے کا حکم بس یہ کہا تھا احتیاط کرو, یہ بھی نہیں کہا تھا نہیں مارو. کیا ہو گیا بھائی, نبی نے یہ بھی نہیں کہا کہ اس پہ دوبارہ ہاتھ نہ اٹھانا, یہ بھی نہیں کہا. بھائی غلام ہے, بعض دفعہ ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے, شرافت کا دور تھوڑی ہے آج, تو بالکل بھی نہیں ہے. اس زمانے میں بھی ماتحت لوگوں کو تو بڑے سخت جان ہوتے تھے نا, قابو کرنا پڑتا تھا. نہ تو نبی نے یہ نہیں یہ کہا کہ اس کو مارو نہیں, نہ نبی نے یہ کہا کہ ہلکا مارو, بس ایک بات کر دی, ٹھیک ہے مار رہے ہو, یہ تمہارا مارنا جائز ہے یا ناجائز ہے میں اس بحث میں نہیں پڑتا, ممکن ہے کوئی وجہ ہو, بس اتنا سوچ لو کہ اس نے کوئی غلطی کی ہوگی جو تم مار رہے ہو, تو تم غلطی کرو گے تو سزا اللہ دے گا. تو ایسا موٹیویٹ ہوئے کہ احساس ہو گیا بھائی میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ میری غلطیاں معاف بھی کرے اور احسان بھی کرے نا, تو میں صرف اس کو غلطی پہ جو میں نے سزا دی ہے یہ نہیں کہ آئندہ سزا نہیں دوں گا, غلامی کے توف سے ہی نکال دوں گا تاکہ یہ آپشن ہی ختم ہو جائے, آزاد ہو جائے میری طرح, پھر جو مرضی کرتا پھرے. غلام کروڑوں, اس زمانے میں سب سے قیمتی مال غلام ہوتا تھا. آج اگر کسی کے پاس پراڈو ہے نا یا تارک روڈ میں دکانیں ہیں, وہ اتنی قیمتی نہیں تھی کیونکہ انسان پورا کنٹرول میں ہے نا, اس آدمی کی عزت ہوتی تھی جس کے غلام ہوتے تھے. تو یہ موٹیویشن یہ لبرل لوگوں کے پاس, یہ فساد چودھری جب ملک میں لبرلزم لے کر آئے گا نا, فساد چودھری جیسے لوگ, تو اس سے جرائم کی شرح بہت بڑھ جائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات, اس سے ملک ترقی نہیں کرے گا, جرائم کی شرح بے پناہ بڑھ جائے گی اس سے. تو کیا کہہ رہا تھا, کہاں سے فساد چودھری آ گیا یار, ایکسیڈنٹ. ہاں تو میں وہ تذکرہ کر رہا تھا, غصے پہ بات آئی تھی, غصے پہ کہاں سے آ گئی بات. ہاں میں یہ بتا رہا تھا ایکسیڈنٹ ہوا کیوں تھا. وہ بازاروں میں لڑکے گھوم رہے تھے, ابا پیسے والے تھے, تو جن کے ابا کے پاس پیسہ ہوتا ہے بچے کنٹرول میں, کہتے تو یہ کہ ہم دو بچے پیدا کریں گے تاکہ کنٹرول میں ہوں. غریبوں کے ہاں بچے زیادہ ہوتے ہیں, دولت مندوں کے ہاں, دلیل یہ دیتے ہیں کہ ہم کم اس لیے کہ تاکہ غربت بڑھ رہی ہے دنیا میں. تو جن کے بڑھ رہی ہے وہ تو ان کو فکر نہیں, آپ کو تو اللہ نے اتنا پیسہ دیا تو آپ کو تو اولاد زیادہ چاہیے, یہ قبر میں لے کے جاؤ گے پیسہ. انسان کی خواہش ہوتی ہے, نیچر ہے کہ میرا پیسہ میری اولاد استعمال کرے, سمجھ رہے ہیں. تو اور وہ بھی کنٹرول سے باہر. تو وہی پجاروں لے کے گھوم رہے تھے, اور وہ رونگ جاتے ہوئے انہوں نے جو ہائی روف کو مارا ہے, ایسے ایسے علماء اس میں شہید ہوئے ہیں. بعد میں پتا چلا کہ وہ گاڑی کے اندر سے کچھ ایسی چیزیں بھی نکلی جس سے پتا چلتا تھا کہ یہ عیاش لوگ ہیں, کنٹرول سے بالکل باہر. تو ظاہر ہے جب عیاشی کریں گے تو پھر رائٹ اور رونگ کا تھوڑی پتا چلے گا کہ رائٹ سائڈ پہ چل رہے ہیں یا رونگ سائڈ پہ چل رہے ہیں. تو اگر تربیت کرو گے تو 12 بچے بھی کنٹرول میں رہیں گے, تربیت نہیں کرو گے تو 2 بھی کنٹرول میں نہیں رہیں گے. تو اس کا تعلق بچے زیادہ یا کم ہونے سے نہیں ہے, بلکہ زیادہ بچوں کو کنٹرول کرنا آسان ہے کیونکہ بہن بھائی خود ایک دوسرے کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں, ان کا بھی آپس میں رشتہ ہوتا ہے. صرف باپ اور اولاد کا, ماں اور اولاد کا رشتہ نہیں ہوتا, یہ جو بچے ہیں نا ان کا آپس میں بڑا زبردست ریلیشن ہوتا ہے. ہمیں بچپن میں ہمارے ابا نے اتنا کنٹرول نہیں کیا جتنا بھائیوں نے کنٹرول کیا ہے. ابا تو آفس میں ہوتے ہیں, اور پھر ابا پرانے زمانے کے ہوتے ہیں, ان کو نئے زمانے کی چالاکیاں پتہ نہیں ہوتی, نئے زمانے کی چالاکیاں آپ کے بھائی بہنوں کو پتہ ہوتی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی. ابا نے اپنا, اب زمانہ اتنی اسپیڈ سے چینج ہو رہا ہے نا, کہ بھائیوں کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی ہمارا بھائی کہاں سے بگڑ سکتا ہے, کون کون سے ذرائع ہیں, ابا کو نہیں پتا ہوتا. تو وہی ہے, اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نہیں تہذیب کے انڈے گندے. جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں تاکہ وہ شیر میں ٹائم نہ لگے نا. تو وہ ان کے 60 بوتلیں چڑھی خون کی, تو بالکل مرنے لگے تھے. تو انہوں نے مجھے اپنا واقعہ خود سنایا. کہتے ہیں کہ میں, میرے ساتھ یہ منظر ہوا کہ جب مجھے ہاسپٹل میں لایا گیا تو بالکل بلڈ نکل چکا تھا. بعض لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے ایکسپائر ہو چکے ہیں, جان یعنی نکل گئی ان کی. اب خود سوچو 60 بوتلیں جس کو چڑھی ہوں گی, کیا بچاؤ گا خون. تو کہتے ہیں میں نے یہ دیکھا کہ میں لیٹا ہوا ہوں اور میرے ارد گرد میرے رشتے دار کھڑے ہوئے, وہ کھڑے ہوئے تھے حقیقت میں بھی, ان کے والدہ بھائی وغیرہ. کہتے ہیں میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چھت کھلی ہے اور ایک سفید لباس میں ایک بہت خوبصورت فرشتہ آیا ہے انسانی شکل میں. تو میں اپنے رشتے داروں سے چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے نلکیاں نکال دو, میری موت کا وقت آ چکا ہے. میں چیخ رہا ہوں لیکن میری آواز وہ سن نہیں رہے. ایک کیفیت انسان کی ایسی ہوتی ہے کہ جب وہ نیند اور جاگتی حالت کے درمیان میں ہوتا ہے, بالکل بٹوین میں. مجھے پتا ہے اس موقع پہ بٹوین کا لفظ استعمال نہیں کرتے ہیں, اس پہ کلپ آ جائے گا, ان کو اتنی بھی انگلش نہیں آتی. یہ میں ویسے ہی تھوڑے سے چٹنی کباب کے طور پر ایسے لفظ استعمال کرتا ہوں. وہ مجھے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا, میں نے درمیان میں رکھ دو, وہ کہتے ہیں یار کیا مطلب, میں کہتا ہوں بالکل بٹوین میں رکھ دو لے جا کے. ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے, میں نے, وہ کہتے ہیں کہ میں بتا رہا تھا کہ ایک حالت ہوتی ہے انسان کی جاگتی حالت اور خواب کے درمیان میں, جہاں وہ کچھ خواب بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اور کچھ اس زندگی سے بھی اس کا تعلق ہوتا ہے. تبھی آپ اس سے کچھ بات پوچھیں گے تو وہ جواب دے گا, مگر الٹے سیدھے جواب دے گا. غنودگی میں نا جواب دینا اس کی علامت ہے کہ وہ آپ کے سوال کو سن رہا ہے, اور غلط جواب دینا اس کی علامت ہے کہ آدھا یہاں ہے آدھا کہیں اور ہے. ایسا ہوتا ہے نا غنودگی میں. تو بے آئین ہی اسی طرح ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے جب مرنے کا وقت آتا ہے تو ایک کنڈیشن تو یہ ہے کہ پورا اس دنیا میں, ایک کنڈیشن ہے پورا برزخ میں, اور ایک درمیانی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں آدھا ادھر ہوتا ہے اور آدھا برزخ میں. یہ سب پر آتی ہے کنڈیشن. یہ وہ وقت ہے جب توبہ قبول نہیں ہوتی. یہ جو قرآن میں آتا ہے نا, کہ کیونکہ توبہ قرآن میں آتا ہے اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی. حالانکہ اب یہ توبہ قبول ہونا نہ ہونے کی یہ لفظ اس کی علامت ہے کہ کچھ دنیا میں بھی ہے, کیونکہ برزخ میں تو بہرحال توبہ قبول نہیں ہوتی نا. تو پتا چلا ابھی توبہ کا آپشن ہے اس کے پاس, یعنی آپشن کا مطلب توبہ پر قدرت ہے, کیونکہ ابھی تھوڑا سا اس دنیا میں یہ موجود ہے, لیکن کچھ وہاں جھانکنا شروع کر دیا اس نے. اب چونکہ وہ آخرت کا منظر دیکھ لیتا ہے اپنی آنکھوں سے کہ میں مر کے مٹی نہیں ہو رہا, میں ختم نہیں ہو رہا, بلکہ ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں میری روح شفٹ ہو رہی ہے. تو اس وقت جو منظر جب وہ دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے, کچھ یہاں اور کچھ وہاں, تو اس کو سکرات موت کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو غرغرہ بھی کہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر, جب روح اٹکنے لگتی ہے نا اس وقت تک اللہ بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں, اس وقت نہیں کرتے پھر, کیونکہ اب یہ ایمان غیب کا نہیں رہا, اب یہ دیکھ لیا انسان نے, اب وہ سارے اس کے دلائل جو ہے نا کہ میری عقل نہیں مانتی, مجھے اللہ نظر نہیں آتا, مجھے تو فرشتے نظر نہیں آتے, آج تک سائنسدانوں نے کوئی لیبورٹری میں فرشتہ دریافت کیوں نہیں کیا, یہ ساری اس کی بحثیں کیا ہو جاتی ہیں, یہاں ختم ہو جاتی ہیں, اللہ اس کو دکھا دیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس کنڈیشن میں ہوں میں, اور میں نے دیکھا کہ چھت کھلی ہے, میں چیخ رہا ہوں کہ بھائی ہٹ جاؤ, میری موت کا وقت آ گیا, یہ نلکیاں نکال دو. کیوں؟ اور وہ فرشتہ قریب آتا جا رہا ہے, کہہ رہے وہ قریب آتے 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 اس میں خوشبوئیں, بڑا خوبصورت اس کا چہرہ, بڑا نورانی اس کا سفید لباس اس کا. تو کہہ رہے ہیں اب دیکھو دینداری ہے نا, تو ہر وقت اللہ کی رضا کی فکر کہ اس موقع پر کیا کرنا ہے. کہہ رہے میں سوچ رہا اس موقع پر نبی کی کیا سنت ہے. تو فوراً خیال آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمل جو کیا تھا وہ مسواک کا کیا تھا. دیکھو اسلام میں صفائی کی کیا ویلیو ہے یار, دنیا سے جانے سے پہلے دانت صاف کر کے جا رہے ہیں بھائی. کیا ہو گیا بھائی؟ میں حیران اس لیے ہو رہا ہوں کہ ہم اپنے حالات دیکھ لیں نا, سنتے تو ہیں, یہ جو گٹر ابل رہے ہیں یہ دنیا سے جانے, یہ تو بالکل زندگی میں ہیں, بلکہ اس کی وجہ سے دنیا سے جا رہے ہیں لوگ, بیماریاں پھیل رہی ہیں, کچھ گٹر میں ڈوب کے ہلاک ہو رہے ہیں, کچھ گر کے ہلاک ہو رہے ہیں, پتہ نہیں کتنے بچے غائب ہیں. اللہ معاف فرمائے, ہمارے محلے میں جہاں میں رہا کرتا تھا ایک بچہ صبح سے غائب ہوا, 6-7 سال کی عمر. اعلانات ہو رہے ہیں مسجدوں میں, مغرب میں کسی نے کہا یار یہ گٹر کھول کے دیکھو, کیونکہ گٹر کا ڈھکن جو ہے نا ایسے تھا کہ وہ یعنی ایسے جھولتا تھا, تو وہ 6 سال کا بچہ جب گٹر کا ڈھکن ہٹائے اندر مرا ہوا پڑا ہوا ہے. کیا ماں باپ پہ گزری ہوگی, بےچارہ کب سے چیخ رہا ہوگا اندر, تو ڈھکنوں کی یہ حالت ہے. تو ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم, فساد چودھری کو چاہیے ان چیزوں کو فوکس کرے, بولے بھائی اسلامی کنٹری ہے تو ہم حقیقی معنوں میں اس کو اسلامی ملک بنائیں گے, سب سے پہلے ہم اسلام میں طہارت کا حکم ہے تو صفائی مہم سے ہم شروع کرتے ہیں. ایسی باتیں کرو گے ہم آپ کو سینے سے لگائیں گے, ہم آپ کو گلے لگائیں گے. جب بیٹھیں گے الٹی, ہر 4 دن میں کوئی نہ کوئی نئی الٹی بات آ رہی ہوتی ہے, تو کام دھیلے کا نہیں ہے کام دھیلے کا نہیں ہے, اور باتیں الٹی. 1980 میں مدارس بنا دیے تھے تو یہ کر دیا تھا, تو بھائی ٹھیک ہے بن گئے تھے مدارس, وہ تو پہلے سے بنے ہوئے ہیں, ضیاء الحق نے اور تھوڑی ترقی دے دی. تو آپ یہ کہو بھائی مدارس اور ضیاء الحق نے ترقی کا مطلب فنڈ ونڈ کچھ نہیں دیا تھا, آج تک کسی گورنمنٹ نے مدارس کو ایک دھیلا بھی نہیں دیا, حساب لیا ہے کہاں سے آ رہا, اور پریشان ہوئے ان کے پاس آتا کہاں سے ہے, پھر پتہ چلتا لوگ دیتے ہیں. تو لوگ اس لیے دیتے ہیں کہ لوگوں کو آپ پر اعتماد نہیں ہے, لوگوں کو مدارس پر اعتماد ہے. اگر آپ اپنا اعتماد بحال کر لو تو لوگ بھی آپ کو بھی دیں گے انشاءاللہ, اعتماد ہی نہیں ہے لوگوں کو, پتہ پتہ نہیں کھا جائیں گے کیا کریں گے لوگ. تو زکاتیں بینکوں سے نکال لیتے ہیں لوگ, حکومت کو لوگ زکات نہیں دیتے. تو آپ یہ کہتے بھائی ہم نے یہ جو مولویوں نے مدارس تو آباد کر دیے, یہ ان کا بڑا کمال ہے کہ انہوں نے مدارس آباد کیے, ہماری ذمہ تھا کہ ہم یونیورسٹیوں کو آباد کرتے, اس میں ہم پیچھے رہ گئے, تو ہمیں شرمندگی ہے, ہم یونیورسٹیوں کو بھی کیا کریں گے آباد. ایسی باتیں کرتے ہم کہتے ماشاءاللہ سبحان اللہ, پھر کہتے بھائی تو یہ پازیٹیویٹی پھیلائیں گے تو بھائی ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے, الٹی الٹی باتیں پھینکتے رہو گے بیٹھ کے. تو پہلے ہی ملک میں خلفشار اتنا ہے, آپس میں لڑائیاں جھگڑے پھڈے منفی سوچ, تو اور وہ سوچ بڑھے گی. تو بھائی مجھے تھوڑی دیر بعد بتا دیے کہ میں کہاں کھڑا ہوا تھا, تو فرشتہ آ رہا تھا, پہنچا تھا یہ راستے میں تھا, ابھی پہنچا دیا تھا میں نے. اچھا, وہ فرشتے کو چھت سے نیچے پہنچانے میں بہت ٹائم لگ گیا ہے. ایک دفعہ میں نے بیان کیا, بہت پرانا یہ بہت پہلے کی بات ہے, اس وقت ریکارڈ نہیں ہوتا تھا, تو میں مثال دے رہا تھا سگنل سے نا. تو وہ بیان تھا میرا ماڑی پور میں نیول کالونی میں, وہاں سے گلبائی ایک اڈا ہے, گلبائی تک پہنچتے ہیں تو تقریباً 15-20 منٹ لگ جاتے ہیں. تو میں مثال دے رہا تھا کہ سگنل پہ جب آپ گلبائی کے سگنل پہ جب آپ پہنچے تو دیکھو لال بتی ہوگی تو آپ رکو گے. تو میں سمجھاتے نا بہت لمبا بیان ہو گیا, تو ایک پٹھان دوست نے میرے کہنے لگے یار گلبائی آدمی 15 منٹ میں پہنچتا ہے, آپ نے 1.5 گھنٹے میں گلبائی پہنچایا ہمیں. کہہ رہے ویسے ہم چلے جاتے نا تو 15 منٹ پہنچ جاتے ہیں, اور آپ ابھی گئے نہیں ہو صرف بتا رہے ہو, تو بتانے میں آپ 1.5 گھنٹے میں گلبائی, تو آگے گلبائی سے آگے پھر شیر شاہ بھی ہے, نازم آباد بھی ہے, وہ تو اور ٹائم لگے گا. تو وہ فرشتہ کہاں تک پہنچا تھا؟ اچھا قریب آ گیا تھا. تو وہ جو ہاں مسواک پہ بات آئی تھی, تو وہ انہوں نے, میں صفائی کی بات کر رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ بھائی فوراً کیا چاہیے؟ مسواک, تاکہ فرشتے کے یہاں تک پہنچنے سے پہلے میں کیا کر لوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت زندہ کر لوں, مسواک کر لوں. تو وہ کہہ رہے میں چیخ رہا ہوں کوئی مجھے مسواک نہیں دے رہا. وہ فرشتہ آیا آیا آیا, آتے آتے کہہ رہے میں اس کی ناک میری ناک کے بالکل قریب پہنچ گئی, بالکل ابھی ٹچ ہونے والی تھی کہ اس نے ایسے نیگیٹو میں سر ہلانا شروع کر دیا, نہیں ہوتے ہوتے ریورس ہو گیا, وہ چلا گیا اور کہہ رہے میں ہوش میں آ گیا. یعنی ہوش کا مطلب میں میرے حواس مکمل کیا ہو گئے, بحال ہو گئے. تو اور یہ اور بھی بہت لوگوں کے ساتھ واقعات ہوئے ہیں, ہماری نانی اس طرح کا ایک واقعہ سنایا کرتی تھی. تو بہت لوگوں کے ساتھ ممکن ہے, یہ دماغی تخیل ہو عین ممکن ہے, لیکن ہمیں جو شریعت نے جو بتایا وہ بالکل اسی طرح بتایا کہ ایسا ہوتا ہے. ان کے ساتھ سچی مچی میں ہوا ہے, یہ ان کو دماغ میں خلل ہوا تھا یہ مجھے معلوم نہیں, لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہ حقیقی واقعہ ہو, کیونکہ جب ایک چیز شریعت نے بتائی ہے کہ ایسا ہوتا ہے تو بھائی اگر کسی کے ساتھ ہو رہا ہے تو بلا وجہ اس کا انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے شریعت نے بتایا قبر کا عذاب ہوتا ہے, بعض دفعہ وہ عذاب اللہ دنیا میں دکھا دیتے ہیں. اب اگر کوئی شخص کہہ رہا ہے میں نے اس عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, آپ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دو, اور وہ آدمی بھی قابل اعتماد ہو, عین ممکن ہے وہ نہ دیکھا ہو, اس کا دماغی تخیل ہو, لیکن یہ بھی تو پاسبل ہے کہ دیکھا ہو. ہمارے ایک دوست نے ایک واقعہ سنایا تھا قبر کے عذاب کا, مجھے یقین نہیں تھا, میں نے کہا ایسا نہ ہو ان کے دماغ میں تخیل ہو, تو میں نے اس کی تصدیق کروائی اس علاقے میں, اس گاؤں میں, اور لوگوں کو کال کر کے پوچھی ایسا ہوا, انہوں نے کہا ایسا ہوا ہے. تو پھر مجھے یقین آیا, وہ قبر بار بار نہ اس کو نکال کے باہر پھینک دیتی تھی, بندے کو ڈالتے تھے قبر میں. اس نے بہت سے علماء شہید کروائے تھے نالائق نے, اس کا جرم یہ تھا کہ وہ مخبریاں کر کر کے نا علماء کو قتل کرواتا تھا. اس مخبر کے ساتھ ایسا ہوا اس گاؤں میں جب اس کو دفنایا ہے. تو چلیں اب بات آئی گئی ہے تو پورا واقعہ سنا دوں. تو وہ جنہوں نے دفنایا نا, وہ ان سے میرا بھی تعلق تھا, میرے بیان سنتے تھے, تو مجھے آ کے انہوں نے واقعہ سنایا کہ ایسا کوئی مخبر تھا جو علماء کو شہید کرواتا تھا مخبریاں کر کر کے. تو جب اس کو دفنایا کہہ رہے ہیں, اس کے والد میرے پاس آئے, ہم لوگ کے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ بھائی میں جب صبح جاتا ہوں تو میرے بچے کی جو لاش ہے نا وہ قبر سے باہر پڑی ہوئی ہوتی ہے, تو میں بڑا پریشان ہوں کیا کروں. تو ہم پھر دفن کرتے ہیں تو اچھا قبر بالکل صحیح ہوتی ہے اوپر سے, اور وہ بندہ باہر ہوتا ہے, وہ دوبارہ بند ہو جاتی ہے قبر. تو ہم بڑے پریشان ہیں کیا کریں, یہ کوئی شخص شرارت کر رہا ہے. تو کہہ رہے ہیں ہم نے کہا بھائی ہم تو نہیں کر رہے شرارت. کہا تو اگر دوسرا ہم شرارت کر بھی کوئی کر بھی رہا ہوتا تو قبر کو کھودی بھی تو ہونا. تو تم انہوں نے کہا, پھر یہ مشورہ انہوں نے ان کو دیا کہ تم ایسا کرو, لڑکا جو قتل ہوا جو مرا تھا نا, جو قبر میں تھا جس کی لاش باہر, نوجوان تھا وہ, بڑا مخبر آدمی تھا, وہاں کے گاؤں کے لوگوں نے بتایا, تو اس کی لاش جب باہر پڑی ہوتی تو باپ اور بھائی کو لوگوں نے مشورہ دیا اس لڑکے کے کہ تم لوگ رات کو قبرستان میں جا کے بیٹھ جاؤ, پہرا دو کہ کون آتا ہے نکال کے جاتا ہے اور قبر کو پیک کر کے چلا جاتا ہے. تو وہ صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ اگلے دن وہ چیختے ہوئے آئے ہیں, چیختے ہوئے باپ اور بھائی جو ہے نا, کہہ رہے ہم نے رات کو منظر دیکھا کہ پہلے ہمیں رات جب اندھیرا ہوا ہے نا تو قبر کے اندر سے چیخنے کی آواز آئی, اور ہمارے سامنے قبر کھلی ہے تو ہم نے اس لڑکے کو دیکھا کہ آگ جل رہی ہے اس کی لاش پہ, اور وہ ایسے ایسے اپنے سر کو پیٹ رہا ہے. کہہ رہے ہم تو خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے, ہمیں نہیں پتا اس کے بعد کیا ہوا, ہوش میں آیا تو وہ لاش باہر پڑی. تو میں نے کہا یار پھینکو بھی دنیا میں کم نہیں ہوتے. تو میں نے پھر تصدیق کے لیے ایک دو لوگوں سے رابطہ کیا, انہوں نے بتایا کہ ایسا ہوا ہے ہمارے. تو یہ جو ترکی کا جو تھا نا اتاترک, وہ مصطفیٰ کمال کو میں اکثر بیچارے کو کمال اتاترک جو ہے نا, تو وہ غلطی سے کئی دفعہ میں نے کمال اتاترک کے چکر میں مصطفیٰ کمال کا واقعہ بیان کر دیا, وہ مصطفیٰ کمال کا نہیں ہے, وہ کمال اتاترک ہے. تو بھائی مصطفیٰ کمال اگر سن رہے ہو تو پیش کی معذرت. تو کمال اتاترک کا بھی یہی ہوا ہے, مسلمانوں کا قاتل تھا, علماء کا قاتل تھا, ترکی سے خلافت اسلامیہ کو اس نے ختم کر دیا. بہت یہ جو آج جو کچھ دنیا میں ظلم ہو رہا ہے, اس سب کی بنیاد رکھنے والا اتاترک ہے. خلافت عثمانیہ ہوتی تو نہ کشمیر کا مسئلہ کھڑا ہوتا, نہ بوسنیا کا مسئلہ کھڑا ہوتا, یہ ساری مصیبتیں جو آئی ہیں مسلمانوں کا جو اتحاد ختم ہوا. تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا, اس کو جب قبر میں دفنایا قبر نے باہر پھینک دیا, تو نتیجہ یہی نکلا کہ اس کی قبر زمین کے اوپر ہے. تو وہ جو اس کے فالوورز ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو ہمارے حضرت اتنے پہنچے ہوئے ہیں کہ اوپر دفن ہیں. تو جو بوڑھے بوڑھے لوگ ہیں نا ترکی کے, وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ محترم کو زمین نے قبول نہیں کیا نکال کے باہر. تو بعض دفعہ قبر خود بتا دیتی ہے بعض دفعہ. اچھا مجھے چلیں چھوڑیں, بات سے بات نکل جائے گی, وہ ہمارا موضوع رہ جائے گا. تو فرشتہ کہاں پہنچا قریب, ہاں واپس چلا گیا تھا فرشتہ, ٹھیک ہے. تو وہ بالکل قریب آ کے واپس چلا گیا. تو ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ, ہوتا ہے, ایسے واقعات ہیں بہت سارے. تو اصل بات کیا چل رہی تھی جو میں یہ واقعہ یہاں پر لایا ہے؟ ہاں حروف مقطعات کی بات چل رہی تھی, روح کی بات چل رہی تھی, روح کی. تو اسی طرح روح کی حقیقت کیا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے, لیکن ایک ہے, اس کا جسم نہیں ہے, وہ ہلکی چیز ہے, وہ سیکنڈوں میں سفر کرتی ہے. وہ تو وہ ہمارے جسم سے نکلتی ہے. نیک لوگوں کی روحیں فرشتے نکالتے ہیں, برے لوگوں کی روحیں وہ عذاب والے فرشتے نکالتے ہیں. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا, قرآن میں ہے نا, قسم ان فرشتوں کی جو روح کو سختی کے ساتھ نکالتے ہیں. والناشطات نشطا, قسم ان فرشتوں کی جو روح اور جسم کا بندھن صرف کھولتے ہیں, یعنی روح تو نکلنے کے لیے تیار ہوتی ہے جب وہ آخرت کی چیزیں دیکھتا ہے نا انسان مرتے ہوئے, اور جنت کی اور وہ نعمتیں اس کو نظر آتی ہیں تو روح تڑپتی ہے کہ میں اس جسم سے آزاد ہو جاؤں, لیکن آزاد ہو نہیں روتی ہوتی, فرشتے صرف اس روح اور باڈی کا جو ایک گرا ہے اس کو کیا کرتے ہیں, کھول دیتے ہیں اور وہ آزاد ہو جاتی ہے, خوش ہوتی ہے. اور ایک روح وہ ہوتی ہے کہ وہ جب آخرت کے مناظر دیکھتی ہے تو وہ باڈی میں گھسنے کی کوشش کرتی ہے, تو فرشتے کیا کرتے ہیں, اس کو نزع کرتے ہیں, کھینچتے ہیں. اس کی ایک مثال دی ہے بعض صحابہ نے کہ جیسے مخمل کا کپڑا جھاڑیوں میں پھنس جائے کتنا مشکل ہے اس کو نکالنا, تو ایسے برے آدمی کی روح کو گھسیٹ کے نکالا جاتا ہے. تو حقیقت ہے, سائنس یہاں تک نہیں پہنچی تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ حقیقت کے خلاف ہے, بلکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, ہم نے تمہیں علم بہت تھوڑا دیا ہے, بہت تھوڑا دیا ہے ہم نے. تو اسی طرح میرے بھائی حروف مقطعات کا علم بھی اللہ نے ہمیں نہیں دیا. تو میں جلدی جلدی نمبر وار اس کی حکمتیں بیان کر دوں جلدی سے, وہ حکمتیں دو ہوتی ہیں تو پھر کہیں اور چلا جاتا ہوں میں. پہلی حکمت میں نے بیان کی حروف مقطعات کی کہ ہمیں اپنی جہالت کا اعتراف ہو جائے. دوسری حکمت علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک آزمائش ہے کہ جس چیز کا علم نہیں دیا ہم اس کے در پہ نہ ہوں, اس میں نہ گھسیں تحقیق میں. اور تیسری چیز, تیسری حکمت ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ تو بڑی زبردست حکمت ہے, یہ تو آج کل کے جو متجددین ہیں نا ان پر بڑا زبردست رد ہے, جو کہتے ہیں قرآن کے الفاظ بغیر سمجھے پڑھنا بے فائدہ ہے. ابھی جناب پروفیسر غامدی صاحب کا بھی ایک نیا فتویٰ بھی آیا ہے کہ حفظ قرآن, کیا انہوں نے کہا ہے کہ نبی کے دور میں تو عالم اس کو کہا جاتا تھا قرآن کا جو معنی اور مفہوم جانتا تھا, اب حفظ ایک الگ چیز شروع کر دی ہے صرف الفاظ رٹنا. تو کچھ ایسے الفاظ انہوں نے استعمال کیے جس سے یہ جھلک رہا ہے کہ یہ کوئی بہت اہم کام نہیں ہے, حالانکہ حدیث میں کیا آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا ہے اس کے لیے 10 نیکیاں. پھر آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ الف ایک ہے, لام ایک ہے اور میم ایک ہے. تو آپ نے مثال کس کی دی, حروف مقطعات کی, جس کا مطلب کسی کو معلوم نہیں ہے, نہیں ہے. تو پتہ چلا بغیر سمجھے پڑھنے سے بھی کتنی نیکیاں ملتی ہیں, 30 نیکیاں. بہت مشکل ہے بھائی, اگر حروف مقطعات نہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے الحمدو, جس نے کہا تو الف پہ اتنی, تو الحمدو کا تو مطلب تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی جس کو الحمدو کا مطلب آتا ہے, یہ تعویل کی جا سکتی تھی کہ اس کو اتنی ملیں گی. آپ نے مثال, غامدی صاحب کو بھی مطلب معلوم نہیں ہے. سمجھا پا رہا ہوں میں اپنی بات, علمی رد تو کر سکتے ہیں نا کسی شخصیت پر. تو اچھا خیر, الف لام میم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنی نیکیاں ملیں گی, تو بھائی ہم جب الف لام میم پڑھتے ہیں اس کا تو مطلب معلوم نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قرآن کا مطلب جاننے کی کوشش نہ کریں, یہ نہیں کہہ رہا, کسی کی بات کو غلط نہ لے کے جایا کریں. اصل تو قرآن سمجھنے کے لیے نازل ہوا ہے, ہدایت ملے گی سمجھ کے پڑھنے پر, سمجھنے کی کوشش کریں تفاسیر سے, علماء سے, اپنی طرف سے مطلب نہ نکالیں اس کا. جو تفاسیر لکھی گئی ہیں, جو علماء مطلب بیان کرتے ہیں, جو صحابہ تابعین سے چلا آ رہے ہیں مطلب, وہی مطلب ہے, وہی صحیح مطلب ہے, اس کو آیتوں کو ادھر ادھر نہ لے جائیں, تو سمجھیں اس کے مفہوم میں غور کریں. آج کل بہت تفاسیر ہیں اور اکثر الحمدللہ صحیح ہیں. سب سے بہترین تفسیر ابن کثیر ہے, اس کا اردو ترجمہ ملتا ہے, وہ پڑھیں آپ. اردو میں معرف القرآن ہے, بیان القرآن ہے, اور اس طرح کی بہت, مفتی تقی عثمانی صاحب کا بہت آسان ترجمہ بھی آیا ہے, انگلش میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے. تو تفاسیر آپ پڑھیں, بہت اچھی طرح قرآن کو سمجھیں, فائدہ تو سمجھ کے پڑھنے سے ہی ہوگا, بغیر سمجھے پڑھنے سے عمل کی توفیق نہیں ملے گی. لیکن یہ نہیں ہے کہ بغیر سمجھے پڑھنا ہی نہیں ہے, یعنی تلاوت ہی چھوڑ دیں اس کی, ایسا نہیں ہے. علماء کہتے ہیں قرآن کی تلاوت کا الگ سے ثواب ہے. ہماری مسجد میں یہاں ایک بزرگ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, ماشاءاللہ دیکھو وہ, یہ ابھی ایک صاحب باہر سے آئے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ یار وہاں ان کے بڑھاپا عجیب سا ہوتا ہے, گوروں کا بڑھاپا کیرم بورڈ کھیل کے گزرتا ہے, کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں, ڈبو کھیل رہے ہیں, لڈو کھیل رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کھیل رہے ہیں, عجیب, کوئی اولاد تو ہوتی نہیں. تو مجھے فوراً اپنے بوڑھوں کا خیال ہے. ہماری مسجد میں ایک بوڑھے ہیں, یہاں ہمارے یہاں کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں نا مسجد میں, پتہ ہے آپ, ہاں یہاں کوئی جیب ویب میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہ, یہ دیکھ رہے ہو, اور بھی خفیہ کیمرے ہم نے لگائے ہوئے ہیں, آپ یہ نہ سن لیں, اور یہاں بندے بھی بیٹھے ہوئے ہیں سیکیورٹی کے لیے. تو وہ جو ہے کیا نام ہے, تو میں وہ دیکھتا ہوں کہ وہ کئی کئی گھنٹوں پہلے نماز کے لیے آ کے بیٹھ جاتے ہیں. انہوں نے مجھے میں نے ان سے پوچھا, رمضان میں بہت اب بڑھاپا ہے نا, ریٹائر ہو گئے, تو اب وقت اور زیادہ عبادت میں گزر رہا ہے. تو کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ میں نے رمضان میں 18 قرآن ختم کیے ہیں. اب دیکھو ایک بڑھاپا ہے, وہ ہے جس کا سارا دن کیرم بورڈ کھیل کے گزر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, تاش کھیل کے. اچھا لگتا ہے اس عمر میں یہ حرکتیں؟ بوڑھے کے تو ہاتھ میں تسبیح اچھی لگتی ہے, ذکر اچھا لگتا ہے, اس سے اور اس کے چہرے پہ رونق پیدا ہوتی ہے اور چہرے پہ نور پیدا ہوتا ہے. ہمارے محلے میں پہلے جہاں میں رہا کرتا تھا وہاں بھی ایسے ہی ایک بوڑھے تھے, اب وہ سارے کاموں سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے مسجد سنبھال لی, سارا دن قرآن کی تلاوت کرتے, ایسا عشق تھا ان کو قرآن سے, ایسا لگتا تھا کہ انتظار کر رہے تھے کہ ابھی تو اللہ مصروف ہوں, جاب بھی کرنی ہے اور بہت سارے بکھیڑے ہیں, فرصت ملے تو تیرے در پہ آ کے بیٹھ جاؤں گا. یعنی ساری زندگی ایسا لگ رہا تھا اس وقت کا انتظار کر رہے تھے وہ, بھائی جوانی میں تو مصروف ہے نا انسان, تو انتظار میں تھے. تو لوگ تانے دیتے ہیں, اب بڑھاپے میں کرنے کو کچھ ہے نہیں تو مسجد میں آ کے بیٹھ گئے. میں ان سے کہتا ہوں میرے بھائی, جن لوگوں نے جوانی اچھی گزاری ہوتی ہے نا وہ مسجد میں آ کے بیٹھتے ہیں. اللہ کا اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ ہمیں بھی بڑھاپے میں مسجد پکڑنے کی توفیق عطا فرما دینا, ورنہ بڑھاپے میں اور وحشت ہوتی ہے, سمجھ رہے ہو. تو یہ اچھے لوگ ہی ہوتے ہیں جن کی جوانی اچھی گزری ہوتی ہے, تو اللہ بڑھاپے میں, وہ جوانی میں بھی ایسے ہوتے ہیں وقت نہیں مل رہا ہوتا. اب وہ کہہ رہے تھے اس رمضان میں انشاءاللہ اور زیادہ تعداد بڑھانی ہے. اور ہمارے ایک بزرگ رہتے تھے اس گلی میں, ان کو ڈاکٹروں نے بتایا کہ آپ کو کینسر ہو گیا ہے, تو انہوں نے کہا یار اب تو اللہ اللہ ہی کرنا ہے بھائی. اچھا ٹینشن بالکل نہیں تھی, حالانکہ کینسر کسی کو بتا دو وہ تو وقت سے پہلے ہی مر جاتا ہے. زندگی ساری زندگی اچھی گزری, نمازوں میں عبادت میں گزری, بچوں کو بڑی اچھی تربیت کی, تو ڈاکٹر نے بتا دیا. انہوں نے کہا بھائی اب پتہ نہیں یہ والا رمضان آ رہا ہے, اگلا رمضان مجھے ملے گا نہ ملے, تو میں اس رمضان میں اپنے بچوں سے کہا پورا مہینہ اعتکاف کرنا ہے, میں نے 10 دن کا نہیں چلے گا, صحیح ہے نا, پورا مہینہ اعتکاف کرنا ہے میں نے اس رمضان میں. تو وہی ہوا, پورا مہینہ یہاں اعتکاف کیا انہوں نے. 20 دن تک تو مسجد میں لوگ نہیں ہوتے نا دن میں, وہ پورا مہینہ یہاں پڑے رہتے تھے اور بڑے خوش رہتے تھے. پورا مہینہ ماشاء اللہ اعتکاف میں گزارا انہوں نے عبادت میں. پھر جب میں ان کے گھر ملنے کے لیے کبھی کبھار جایا کرتا تھا, بڑا خوش ہوتے تھے, بڑی عزت کرتے ماشاء اللہ. میں نے کہا یار اس بندے کو پتہ ہے میں مرنے والا ہوں, وہ ٹینشن ہی نہیں لے رہا یہ. اور پھر وہی ہوا, کچھ دنوں کے بعد ان کا انتقال, اگلا رمضان نصیب نہیں ہوا. اور ہم یہی سوچتے رہتے ہیں کہ اگلے رمضان سے انشاءاللہ, اس دفعہ تو گزارن دو اگلے سال سے. ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے نا تو سب طلبہ کی ایک ہی چاہت ہوتی تھی, ہماری جمعے کو چھٹی ہوا کرتی نا پہلے, ہم ہفتے سے پڑھائی شروع کریں گے, ہفتے سے. جب ہفتہ آتا بھائی ابھی تو دسمبر ہے, جنوری کی پہلی تاریخ سے, پھر جب جنوری کی پہلی تاریخ تو بھائی اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ نا, ہم تو مسلمان ہیں, محرم کی پہلی تاریخ سے. سب بچوں کا طلبہ کا یہی ہوتا ہے. تو اور توبہ میں بھی یہی ہے, ڈیلے کرتے چلے جاتے ہیں, کل سے کل سے, وہ کل کبھی بھی نہیں ہے, جس نے کرنا ہے آج ہی کرتا ہے جو کرتا ہے. تو حروف مقطعات میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ نبی نے مثال دے دی, اگر حروف مقطعات اللہ نازل نہ کرتے تو نبی مثال حروف مقطعات کی نہ دیتے. تو اس میں یہ بھی بتا دیا کہ بھائی بغیر سمجھے پڑھنے سے بھی کیا ملے گا, ثواب ملے گا. تو نون جو ہے یہ بھی حروف مقطعات میں سے ہے. نون والقلم وما یسطرون, بس یہ آیت کا ترجمہ کر کے بیان ختم کرتا ہوں, پھر ہم انشاءاللہ آگے چلیں گے. والقلم, اللہ فرماتے ہیں قلم کی قسم ہے, وما یسطرون, اور قلم سے جو تحریریں لکھی جاتی ہیں ان کی قسم ہے. ما انت بنعمت ربک بمجنون, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رب کی فضل اور نعمت, اللہ کے رب کے فضل اور نعمت سے آپ مجنون اور دیوانے نہیں ہیں. قلم اور تحریروں کی قسم اٹھا کے اللہ کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون اور دیوانے نہیں ہیں, کیونکہ اس زمانے کے لبرل لوگ نبی کو وہی تانا دیا کرتے تھے جو آج کے لبرل لوگ علماء کو تانا دیتے ہیں کہ یہ دیوانے ہیں, پاگل ہیں. انگریز چاند پہ پہنچ گیا اور یہ وہی پرانی پرانی باتیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, جنت جہنم قبر پل صراط سے بجلی کی تیزی سے گزرنا پڑے گا, قیامت کا سور اور یہ سب تباہ ہو جائے گا, پھر فرشتے اور یہ سب, سائنس کہاں سے کہاں. اس زمانے میں بھی کہتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا, نبی کہتے تھے نا مردوں کو زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ. کاش فساد چودھری صاحب میری یہ باتیں, فواد چودھری نام نہیں بدلنا چاہیے یار, فواد چودھری صاحب میری یہ باتیں سن رہے ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے تھے نا مردوں کو اللہ زندہ کرے گا تو مشرکین کہتے تھے ان ہی, مشرکین نہیں جو بہت سے اس وقت بالکل ہی, کچھ تو مشرک تھے کچھ تو بالکل ایتھیسٹ لوگ تھے, وہ اس زمانے میں بہت تعداد میں تھے ایتھیسٹ, وہ کہتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا, صرف یہی دنیا کی زندگی ہے, نموت ونحیا, یہ ایک اتفاقی حادثہ ہے کہ ہم پیدا ہو جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں, وما یہلکنا الا الدہر, یہ زمانے کے تصرفات ہیں جو ہم پر ہوتے ہیں, یہ ٹائم ہے جو تبدیلیاں پیدا کر رہا ہے, کوئی اللہ نہیں ہے جو تبدیلیاں چینجنگ لا رہا ہے, یہ ٹائم ہے, ایک زمانہ تھا اس زمین میں کچھ بھی نہیں تھا, ٹائم چینج ہوتا گیا, تغیرات پیدا ہوتے چلے گئے, اس تغیر کا نتیجہ انسان وجود میں آ گیا. تو ڈارون کی تھیوری یہ نئی نہیں ہے, یہ بہت پرانی ہے, پیش اپ کی گئی ہے, ورنہ یہ بہت سے لوگوں کا بہت پہلے سے نظریہ ہے, وہ کہ یہ ٹائم ہے, دہر کہتے ہیں زمانے کو, یہ ٹائم ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں لاتا ہے, تو اسی ٹائم کی تبدیلی سے انسان پیدا ہو گیا اور ٹائم کی تبدیلی سے انسان مر جاتا ہے, تو کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مجنون ہیں, دیوانے ہیں, ان کی باتیں مت سنو. تو اللہ نے فرمایا قلم اور اس سے لکھی ہوئی تحریریں اس بات پر گواہ ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے نہیں ہیں. گواہ کا مطلب دلیل ہے, کیسے دلیل ہیں یہ اگلے بیان میں انشاءاللہ یہیں سے بات شروع کریں گے. قلم اور اس کی تحریریں یہ کیسے اس بات کی دلیل ہے کہ محمد دیوانے معاذ اللہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو یہ اگلے, ابھی اس میں تھوڑا سا کنفیوز کروں گا تو پھر اگلے دفعہ آپ آئیں گے. ہم بچپن میں ڈرامے بھی دیکھا کرتے تھے, بعد میں توبہ کر لی تھی, اب نہیں دیکھتے الحمدللہ. تو پہلے تو ڈرامے بھی بہت ہی سادہ ہوا کرتے تھے, چائے کی پیالی میں چائے بھی نہیں ہوتی تھی. یعنی میں سوچتا ہوں کہ ان لوگوں کے پاس ڈرامے میں حقیقت پیدا کرنے کے لیے سچی مچی کی چائے تو ڈال دو. خالی کپ ہوتا تھا, میں تو جھانک کے دیکھتا تھا نا, جب ڈرامے دیکھتا تو دیکھتا تھا چائے پی بھی رہا ہے تو خالی ہوتا تھا, وہ ویسے ہی ایکٹنگ کے لیے چسکیاں لے رہے ہیں بس. تو اب مجھے خیال آتا ہے کہ یار کیسے سادہ لوگ تھے کہ حقیقت پیدا کرنے کے لیے سچی مچی کی چائے ڈال دو, کیا جا رہا ہے وہ ایک کپ. زیادہ زیادہ یہ ہوگا کہ اس فنکار کی چائے کا ٹائم نہیں ہوگا لیکن ڈرامے کو کامیاب بنانے کے لیے وہ چائے پی لے گا, تو کیا ہو جائے گا, صحیح ہے نا. تو اتنا سادگی تھی اور یہ بے حیائی بھی نہیں تھی. تو اس وہ جو ڈرامہ آتا تھا نا, تو ایک ڈرامہ آیا کرتا تھا, اس میں وہ تاریخی ڈرامہ تھا, پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا, شاہین, وہ ایک تاریخی ڈرامہ تھا نا. تو وہ اس میں ایک قصہ دکھائی کہ وہ بدر بن مغیرہ, ایک بڑا تاریخی شخص گزرا ہے, بڑا مجاہد گزرا ہے, اس کے قتل کے آرڈر آ جاتے ہیں کہ اس کو قتل کیا جائے گا. تو اس کو لٹایا گیا, اب وہی ڈرامے کا ہیرو تھا, اور جلاد نے تلوار لے کے اس کی گردن پہ مارنے کے لیے جیسے ہی اٹھا کے قریب گیا ہے نا, ڈرامہ دی اینڈ. ارے ہم تو بچے تھے, یا اللہ منتیں مان رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, اللہ اس کو بچا لے, زندہ بچا لے, کیونکہ یہی مر گیا تو اگلے قسط میں دیکھیں گے کیا. تو بعض دفعہ بیان ایسے اسٹیج پہ لا کے چھوڑنا پڑتا ہے کہ آپ لوگ اگلے ہفتے, او بھائی کیمرے سے پبلک بھی دکھا دیا کرو یار, ہمارے اپنے رشتے دار اعتراض کر رہے ہیں کہ کوئی ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا, کوئی ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا. تو کیمرہ تھوڑا سا کبھی کبھار, یہ اصل میں گھما دیا نا, پھر اس کو دوبارہ سیٹ کرنا بہت ٹائم لگے. ایک اور کیمرہ بھی تو منگوایا تھا ہم نے, اس کی سیٹنگ الگ ہے, تو لا کے رکھیں کبھی کبھار, پبلک بھی دکھا دیا کریں یار. تو ایسے اینڈ ایسا ہونا چاہیے بیان کا کہ لوگ اگلے ہفتے آئیں. تو پھر وہ جب اگلی قسط آئی نا, تو اس میں یہ ہوا کہ وہ تلوار جیسے اس کے گردن کے قریب گئی ہے تو ایک دم بادشاہ کا آرڈر آیا, رک جاؤ. وہ قریب سے لا کے گھمائی, ہم نے پورا ہمارے دل جو ہے وہ بھال, ہم نے کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے بچا لیا. تو ایسے بیان بھی ایسے اختتام پہ لا کے چھوڑنا چاہیے. تو یہ کیسے دلیل بنتی ہے انشاءاللہ اگلے بیان میں. جلدی سے سوالات میں بہت زیادہ ہو گئے, وہ جو نئیم بھائی نے سوال دیے تھے وہ ذرا پہلے دے دیں, یہ تھے. میں جن کے پاس کام کرتا ہوں وہ صاحب میٹر بجلی گیس میں ہیر پھیر کرتے ہیں, کیا میرا ان کے پاس کام کرنا درست ہے؟ کام کرنا جائز ہے, البتہ وہ جو میٹر میں ہیر پھیر کرتے ہیں اس کا ان کو گناہ ہوگا. آپ کی تنخواہ اس سے حرام نہیں ہوگی, آپ کو تنخواہ تو آپ کے کام کی مل رہی ہے نا, تو ان کو گناہ ہوگا. ان کے ذمہ لازم ہے کہ جو بجلی چوری کی ہے انہوں نے اس کے پیسے حکومت کے کھاتے میں جمع کرائیں. میں اپنی اہلیہ کی وجہ سے ان کی فیملی میں جانے پر مجبور ہوں, اگر انکار کروں تو گھر میں ناچاکی ہو جاتی ہے, جبکہ میں ان کے گھر جاؤں تو مجھے شک ہے کہ ان کی فیملی کی کمائی درست نہیں, اس میں حرام کی آمیزش ہے. بھائی شک سے مسئلہ نہیں ہوتا جب تک 100% یقین نہیں ہے. حرام کماتے ہیں اور غالب حرام کماتے ہیں, زیادہ آمدن کیا ہے؟ حرام ہے. تو جب تک اتنا یقین نہ ہو تو آپ ان کے گھر جا سکتے ہیں, کیونکہ ہمیں شریعت نے تجسس کا حکم نہیں دیا, نہ اجازت دی ہے کہ خام خام شکوک اور شبہات کی بنیاد پر کھانا پینا چھوڑ دیں. تو تحقیق کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, خود سے پتہ چل جائے کہ یہ حرام کماتے ہیں اور زیادہ ان کی آمدن میں حرام زیادہ ہے تو پھر آپ جانا چھوڑ دیں. جب تک یہ نہ ہو تو آپ جائیں ان کے گھر. ہم نے ایک واقعہ سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بڑھیا کچرا پھینکتی تھی, کیا یہ واقعہ درست نہیں ہے؟ ایسا واقعہ یہ کوئی سند سے ثابت نہیں ہے. چھوڑو یہ فرقہ وارانہ سوال ہے یار. باغ فدق والا قصہ پرانا ہو گیا ہے, 1400 سال سے امت اس پہ لڑ رہی ہے. وہ جو وہ فدق کا باغ ہے نا, تو چھوڑ دیں اس کو, یہ اتنا بھی ہٹا دینا, صحیح ہے نا, یہ جو میں نے اتنا بھی تبصرہ کر لیا نا یہ بھی ہٹا دینا. میں نے خواب میں دیکھا کہ امی کمرے سے نکل کر باہر صحن میں آ رہی ہیں, ان کو ہاتھوں میں قرآن پاک نیچے گر کے بکھر جاتا ہے, میری چھوٹی بہن کے ہاتھ میں, یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے, وہ سیڑھی پر رکھ کر قرآن جمع کرنے لگ جاتی ہیں. پارا وہ سیڑھی پر رکھ کر قرآن جمع کرنے نکل جاتی. دیکھیں خواب جو ہے نا, خواب اس میں اس کی تعبیریں ہوتی ہیں. اگر خواب میں قرآن آپ کے ہاتھ سے گر گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن کی توہین کرتے ہیں, سمجھ لیں. وہی ہے نا, حکیم الامہ کو خواب آیا تھا, کسی نے کہا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا اشرف علی رسول اللہ, تو میں نے پورا اس پر بیان کیا تھا, خواب میں کسی کو کچھ بھی آ سکتا ہے, جاگتی حالت میں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اشرف علی رسول اللہ. تو خوابوں کی تعبیریں ہوا کرتی ہیں. ایک آدمی نے مجھے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر رہا ہوں. اب بظاہر تو یہ توہین ہے نا, لیکن خواب ہے اس لیے توہین نہیں ہے. تو میں نے کہا بھائی آپ نے کوئی سنت کو ختم کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے داڑھی کاٹی ہے. تو یہ نبی کو دفن کرنا اصل میں کس سے کنایا ہے؟ سنت کا کو ختم کر رہے ہو آپ, ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کرنا یعنی ایک عام آدمی کے لیے یہ اس طرح کی بات کرنا یہ مناسب. لیکن خواب, صحابیہ نے خواب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا نکل کے کٹا ہے گوشت آپ کا, تو آپ نے ان پہ توہین کا فتویٰ نہیں لگایا بلکہ اور اچھی تعبیر بیان کی. سعودی عرب کے مفتی اعظم تھے شیخ بن باز, ہمارے ایک دوست تھے وہاں سعودی عرب میں, انہوں نے واقعہ سنایا کہ یہ مشہور ہوا تھا وہاں پر. شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالی کو کسی خاتون نے فون کیا کہ میں نے ایک عالم کو دیکھا ہے کہ وہ بیت اللہ کا برہنہ ہو کے طواف کر رہے ہیں بغیر کپڑوں کے. اب بظاہر تو یہ توہین ہے نا کہ عالم کو برہنہ حالت میں دیکھا. وہ تعبیر کے بڑے ماہر تھے شیخ بن باز, انہوں نے اس خاتون نے نام نہیں بتایا, انہوں نے اس خاتون کو کہا کہ مجھے جو تعبیر سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ یہ عالم جنتی ہیں, اس خواب میں جنتی کی بشارت دی گئی ہے. تو اس خاتون نے پھر نام بتایا میں کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے. تو کہتے ہیں ایک ہفتہ وہ روتے رہے تھے, ایک ہفتہ روتے رہے, ان پر ایسی کیفیات طاری ہو گئی نا کہ اللہ کی رحمت کا تصور کر کے کہ شاید اللہ نے مجھے ایک بشارت دی ہو, خوشخبری دی ہو. تو یہ جو کلپ بازیاں کرتے ہیں نا لوگ, فلاں کو یہ آ گیا فلاں کو, یہ ظرف کے چھوٹے ہونے کی علامت ہے. تو ہمیں بہت کچھ ملتا ہے. دیکھو اللہ کو ان جاگتی آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہیں ہے, لیکن امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے اللہ کو خواب میں دیکھا ہے. اب کوئی کہے کہ اللہ کو تو دیکھنا ممکن نہیں ہے, تو بھائی خواب ہے, صحیح ہے نا, خواب میں زیارت ہو سکتی ہے. تو اس طرح بہت ساری چیزیں. تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ قرآن گر کے بکھر گیا, میرے ذہن میں جو اس کی تعبیر ہے وہ اچھی ہے, یہ قرآن کی اشاعت سے کنایا ہے, سمجھ رہے ہیں نا. ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالی جب دارالافتاء والارشاد آئے تو حضرت نے خواب دیکھا کہ حکیم الامہ کی کتاب ہے جو نیچے گر گئی ہے اور اس کے اوراق پھیل گئے, کچھ اس طرح کا خواب تھا. کسی بزرگ سے تعبیر پوچھی, انہوں نے کہا کہ حکیم الامہ کو جو اللہ نے تسلط دیا تھا نا دین میں اور ان کی جو گرفت تھی مضبوط, تو وہ تعلیمات اللہ آپ کے ذریعے عام کرے گا. تو اس سے پریشان نہ ہو کہ اگر خواب میں قرآن ہاتھ سے گر گیا ہے, اس کے اوراق بکھر گئے ہیں, تو یہ اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. باقی صحیح پوری تعبیر کیا ہے تو تعبیر بتانا آسان کام نہیں ہے, تو میں اس کی پوری تعبیر نہیں بتا سکتا, اس کے لیے بہت سوچنا پڑتا ہے اور اس کے لیے جس کو خواب آیا اس کے حالات پر مطلع ہونا بھی ضروری ہے. تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, اور یہ بھی ممکن ہے پھر بھی مجھے تعبیر سمجھ میں نہ آئے. تو میں نے کب کہا کہ میں دنیا میں اتنا فنڈر ہوں کہ ہر بات کا جواب دوں, فنڈر گیری اچھی نہیں ہوتی, مجھے معلوم نہیں اس کی تعبیر کیا ہے. لیکن بس اتنا بتا رہا ہوں کہ اس سے پریشان نہ ہوں کہ خواب میں ہاتھ قرآن سے گر گیا, اس میں پریشان ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. میرے خالو عبد اللطیف بہت بیمار ہیں, دعا کی درخواست ہے, دل سے دعا ہے اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. مؤدبانہ گزارش ہے بھائی, یہ سیاسی سوال نہ پوچھو, سیاسی جماعتوں کا نام لے لو, جس کا نام لوگے دوسری جماعت جو گالیاں دے گی آپ کو اور پھر اس کے دفاع میں کرو تو یہ والی بھی دے گی, تو دونوں ہی گالیاں دینا شروع, کہیں کا نہیں رہتا انسان. اس لیے آپ کا ایک ہی چینل ہے مفتی طارق مسعود تھا, جس میں ایڈ نہیں آتے تھے, اب اس پر بھی آنے لگے ہیں. میرا چینل ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز اور آس مفتی طارق مسعود. یہ چینل میرا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اونر میں ہوں, مگر انتظام میرے ہاتھ میں نہیں ہے اور میں نے رکھا بھی نہیں ہے کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو یہ انتظام جو ہے امریکہ میں احمد طالب صاحب ہوتے ہیں اور یہاں عثمان بیٹھے ہوئے ہیں نا, شارٹ رہتے ہیں مارکیٹ سے, وہ تو عثمان بھائی کے پاس ہے, یہ تو وہ انتظامی چیزیں ساری ان کے حوالے ہیں. ٹھیک ہے, میں جائز ناجائز کا بتا سکتا ہوں کہ جو انٹرنیٹ پر اشتہارات کی ارننگ ہے وہ حلال ہے یا نہیں ہے. اگر وہ حرام ہوتی تو میں ان کو منع کر دیتا, لیکن اس پہ فتویٰ جامعۃ الرشید کا یہی ہے کہ چند شرطوں کے ساتھ وہ حلال ہے, تو وہ ان شرطوں کی رعایت کر رہے ہیں. اگر رعایت نہیں کر رہے تو مجھے بتائیں. باقی انٹرنیٹ پہ باقی بعض دفعہ فحش اشتہارات آتے ہیں, کیسے ایسی وہ لڑکی آ جائے گی, تو اس کے بارے میں جو ہماری تحقیق ہے, جتنا ہم گھس کے تحقیق کر چکے ہیں, وہ یہ ہے کہ گوگل آپ کے لیپ ٹاپ کی ہسٹری چیک کرتا ہے, وہ میرے بیانات کی وجہ سے فحش اشتہار نہیں دے گا, وہ آپ کے لیپ ٹاپ کی ہسٹری چیک کر کر دیکھے گا کہ آپ اس پہ سارا دن الٹی سیدھے دیکھتے ہیں. تو وہ کہہ رہی ہے آپ آج مولانا صاحب کا بیان سن رہے ہیں لیکن یہ شوق سے الٹی چیز ہی دیکھے گا, اس کو یہ دکھاؤ. تو وہ میرے بیانات یا میرے چینل کا قصور نہیں ہے, وہ آپ کے لیپ ٹاپ کا اور آپ کے موبائل کا اور آپ جو اپنے پی سی پہ دیکھ رہے ہیں اس کا قصور ہے. تو اس کو مسلمان کر دیں, ٹھیک ہے نا, تو پھر انشاءاللہ اشتہارات بھی, کیونکہ میں تو جب بھی دیکھتا ہوں مجھے الحمدللہ ابھی تک اپنی بیان میں کوئی فحش اشتہار نظر نہیں آیا. دوسری بات یہ کہ بالفرض اگر پھر بھی اگر آ جائے تو اس کی نسبت اس کی طرف نہیں ہوگی جس نے اشتہار چلانے کی اجازت دی ہے, بلکہ اس کی نسبت ان کی طرف ہوگی جو اشتہار پھر گوگل کو خط لکھیں کہ آپ ایڈورٹائزمنٹ کے لیے غلط چیز کو پروموٹ نہ کریں. یہ گوگل کا قصور ہے. اس کی مثال ہے, آپ اپنا گھر کرائے پر کسی کو دیتے ہیں, آپ نے رہنے کے لیے دیا ہے, اب وہ اس میں فلم دیکھ رہا ہے, اس میں کوئی غلط کام کر رہا ہے, تو اس کو جا کے پکڑا جائے گا, مگر تو یہاں کیا کر رہا ہے, جو کرائے جو مالک مکان ہے اس کو تھوڑی پکڑا جائے گا, وہ کہے گا میں نے تو اچھے کام کے لیے دیا ہے. تو گوگل پہ جو بھی بیانات علماء کے آتے ہیں وہ اگر چینل کو مونیٹائز کراتے ہیں, تو مونیٹائزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مصنوعات ہیں ان کی پبلسٹی کے لیے, کہ ہمارے چونکہ ویورز بہت ہیں اور جو ہمارے ایڈمن ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے خرچے بہت بڑھ گئے ہیں. نہیں یاری بات سمجھ, جو ایڈمن ہے نا جو چینل کو چلا رہے ہیں وہ کہہ رہے خرچے بہت بڑھ گئے ہیں, تو فی سبیل اللہ یہ خرچے پورے نہیں ہوتے, اور جب تک کوئی کام پروفیشنل بیسس پر نہیں ہوتا, پروفیشنل لوگ نہیں رکھے جاتے, وہ کام چلتا نہیں ہے. پہلے ہم نے فی سبیل اللہ بہت چلایا یہ, تو وہ فی سبیل اللہ میں یہی ہو رہا تھا, کیمرہ مین مارکیٹ سے شارٹ ہے, وہ ثواب صرف ثواب کے لیے کر رہا ہے, تو آج اس کا خیال تھا کہ اماں کی خدمت میں زیادہ ثواب ملے گا, تو بیان ریکارڈ ہی نہیں ہو رہا, کبھی میں دھندلا آ رہا ہوں, بعض دفعہ میں خود کہہ رہا یار میں یہ وہ والا میں تو نہیں ہوں، کبھی میں دھندلا آ رہا ہوں، کبھی میری آدھی پگڑی غائب ہو رہی ہے یہاں سے، کبھی آواز صحیح نہیں آ رہی، کبھی کیا ہو رہا ہے، کبھی کیا ہو رہا ہے، ایک ٹینشن. تو فی سبیل اللہ ہم نے بہت سارے لوگ رکھ کے دیکھے ہیں، لیکن وہ زکات فطرانے والا کام بولو بھائی چلا نہیں ہے. تو اب بندہ آدمی اب جو رکھا ہوا ہے بندہ، وہ احمد طالب جو امریکہ میں ہے، وہ کہتے ہیں بھائی ہم اس کو باقاعدہ پراپر اچھی تنخواہ دے، تنخواہ بھی تھوڑی نہیں دینی پڑتی، اچھی تنخواہ دیں گے تو کام اچھا ہوگا. حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب کا نام سنا ہے نا آپ نے، پہلے وہ اسلام اخبار ابھی بھی نکلتا ہے، تو وہ جس دن اخبار نکلنے والا ہوتا، پہلے ہفت روزہ نکلتا تھا، تو جس دن اخبار نکلنے والا ہوتا تھا تو انہوں نے انتظامیہ کو کہا تھا کہ عملے کو کھانا اچھا کھلاؤ اس دن. تو اس دن قورمہ بنتا تھا، خوب بہترین دعوت ہوتی، کیونکہ اس دن پوری نائٹ ڈیوٹی ہوتی تھی نا، طلبہ وہ جو طلبہ کہہ رہا ہوں جو بھی عملہ تھا وہ بہت محنت کرتا تھا. تو ایک دن کیا ہوا، انہوں نے وہ دال وال کھلا دی مدرسے والوں نے نا. اگلے دن جب اخبار نکلا تو اس کی ہیڈنگ دھندلی تھی. تو وہ لوگوں کی شکایتیں ہیں، وہ اخبار میں تو یہ دھندلا دھندلا آ رہا ہے، یہ کیسا اخبار ہے؟ تو مفتی ابو لبابہ صاحب سے پوچھا گیا، جامعۃ الرشید نے پوچھا یہ حضرت اخبار ایسا کیوں آئے؟ تو انہوں نے کہا جب دال کھلاؤ گے تو خبریں دھندلی آئیں گی، جب دال کھلاؤ گے تو خبریں دھندلی آئیں گی. تو تنخواہ بھی اچھی دینی پڑتی ہے، وہ اچھے جذبے سے بھی کر رہے ہیں، ان کا مقصد صرف تنخواہ نہیں ہے جو یہاں عملہ کام کر رہا ہے، لیکن جذبے کے ساتھ ان کی ضرورتیں بھی پوری کریں گے نا بھائی، تاکہ وہ باقی کاموں سے فارغ ہوں، ورنہ وہ یہی رہیں گے کہ آج مجھے وہاں جانا تھا، آج مجھے یہ کرنا تھا، آج مجھے یہ کرنا تھا. پھر وہ شارٹ کلپ بنا جو بنتے ہیں اس پہ بھی پیسے خرچ ہوتے ہیں. پہلے یہ کام بھی فی سبیل اللہ ہو رہا تھا، بہت اچھے لڑکے ماشاء اللہ، لیکن وہ میں بیٹھا ہوا ہوں سارے چینلوں سے کلپ آ گئے ہمارے چینل سے کلک، اور وہ کلپ میں عنوانات بہودہ لگتے تھے، اتنا بدنام کیا مجھے بعض چینلوں نے، اتنا میرا امیج دنیا میں خراب کر کے رکھ دیا، ایسے ایسے بےہودہ عنوانات لگائے ہیں. الامان والحفیظ، ہر دوسری بات کوئی ایسا ٹاپک ہوگا جو نوجوانوں کو اٹریکٹ کرے گا بس، حالانکہ اس میں وہ بیان نہیں ہوگا، لیکن بہت سے لوگ پورا بیان نہیں سنتے، بس وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب یہ آپ کے میں نے نام لکھا تو یہ آ رہا ہے، دیکھو آپ ہر چینل میں. اور میں تو کل اپنا ایک کلپ دیکھا، اس میں وہ کلپ میں یہ تھا خواتین باریک لباس نہ پہنے، تو ایک ایکٹر کو کھڑا کیا ہوا ہے ساتھ میں باریک لباس پہنا کے، اور ساتھ میں مولانا صاحب کی تصویر لے میری حضرت جی. میں نے کہا یار میرا اس کے ساتھ کیا جوڑ ہے مجھے اس کے ساتھ چپکا کے، خواتین وہ تو لوگ کہیں گے یار باریک لباس پہنو نہ پہنو یہ دیکھو تو صحیح اس کو، تو وہ اپنے ویورز بڑھانے کے لیے. تو ان سب چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر وہ انہی لوگوں نے مشورہ کیا کہ بھائی یہ چینل کو مونیٹائز ہونا چاہیے تاکہ ہم کم از کم اپنے مصارف تو پورے کریں نا، سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو مصارف پورے کیے کرنے کے لیے، اور وہ بہت کام، الحمدللہ جب سے ہمارا اپنا چینل آیا ہے تو اب معاملہ ہمارے ہاتھ میں، اب یہ ناغہ بھی نہیں کرتے ماشاءاللہ بڑی پابندی سے، ویسے بھی یہ فی سبیل اللہ بھی کرتے ہیں، یعنی ان کا جذبہ بھی ہے، صرف تنخواہ نہیں ہے، لیکن اب تنخواہ بھی ہے تو ہم ڈانٹ بھی سکتے ہیں، سمجھ رہے ہو نا؟ تو یہ سارا انتظام احمد طالب صاحب کے ہاتھ میں، تو کوئی بھی شکایت ہو ادھر ڈائریکٹ کیا کریں، ٹھیک ہے نا؟ ان کا نمبر پتہ نہیں آپ لوگ کے پاس ہے یا نہیں ہے، اس نے بھی یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے ماشاء اللہ، دیکھو اس کو یار آج ویڈیو میں دکھائی دو، ذرا کھڑے ہو جلدی سے، اب ایسے کھڑا ہو جائے. یہ بھی فی سبیل اللہ بہت سارے کلپ بناتا رہا ہے، میرا 2.5-3 لاکھ کا لیپ ٹاپ شارٹ ہو گیا، اس کو میں نے اپنا بہترین مہنگا والا لیپ ٹاپ دیا ہوا تھا، میں اس کی بےزتی کے نہیں کہہ رہا، بہت اچھا بچہ ہے، چور تو کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے نا، لیکن چونکہ فی سبیل اللہ تھا، شارٹ کلپ کے لیے دیا ہوا تھا، یہ صاحب وہاں رکھ کے سو گئے شارٹ، وہ کلپ بھی اس میں پورے مہینے کے شارٹ. تو فی سبیل اللہ، لیکن یہ بچہ بہت محنتی، بھائی تمہاری برائی نہیں کر رہا میں، چوری میرے سے بھی بہت ساری چیزوں کی ہوئی ہے، میں تو صرف فی سبیل اللہ کے فضائل بیان کر رہا ہوں. باقی یہ بچہ بہت محنتی ہے ماشاء اللہ، اس نے بہت کام کیا ہے، اور یہ فری میں کرتا ہے کام. تو اب میں نے اس کو اپنی بکریوں کے دانہ، بکریوں کا چارہ، مرغیوں کے انڈے، مرغیوں کا دانہ، یہ سارا اس کے ذمے لگا دیا ہے. تو کہاں سے کہاں بات چلے گی اتنا اچھا بھائی، کیا قیامت میں ان لوگوں سے جو پاگل ہو جاتے ہیں یہ سوال ہوگا کہ پاگل کیوں ہوئے؟ بھائی میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ پاگل کیوں ہیں؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اگر وہ اپنے اختیار سے پاگل ہوئے ہیں، ایسی کام کی انہوں نے، پھر یقیناً سوال ہوگا. بعض لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ اس کا انجام پاگل پن ہی ہوتا ہے. اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ پاگل پن. تو وہ ابھی تھوڑے واقعہ سناؤں گا، پھر وہ جن کا واقعہ ہے وہ کہیں سمجھ نہ جائیں گے میرا واقعہ بیان ہو رہا ہے اس لیے میں نہیں سنا رہا، ورنہ میرے پاس واقعات بہت ہیں ایسے لوگوں کے جو جن کو میں نے پہلے پیشگوئی کر دی ہے کہ تھوڑے دنوں میں آپ پاگل ہو جاؤ گے، ورنہ میں بھی پاگل ہو جاؤں گا. ایسے لوگوں، تو ایسے لوگوں سے اللہ قیامت میں سوال پوچھے گا. نارمل لائف گزاریں، دیکھو اس زمانے میں ٹینشن نہیں لو، اور سب سے پہلی چیز تو گناہوں کو سے بچنا. گناہوں میں اللہ نے سکون رکھا ہی نہیں ہے. گناہ سے بچیں، فواد چودھری کی تقریریں سننے سے بچیں، ٹھیک ہے نا، ورنہ کہیں کے بھی نہیں رہیں گے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے. اور جو ہے وہ سیدھے راستے پہ چلیں، عبادت میں دل لگائیں. سب سے پہلا تو یہ ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ جو گناہوں کی زندگی اختیار کرے گا اس کی زندگی کو میں تنگ کر دوں گا. دوسرا، جو میڈیکلی جو چیز دماغ کو سکون دیتی ہے وہ ہے محنت، تھکانا اپنے آپ. جو مصروف آدمی ہے وہ خوش رہتا ہے. میں مزدوروں کو دیکھتا ہوں، ہمیں سب سے زیادہ ٹینشن میں مزدور لوگ لگتے ہیں، لیکن میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ سب سے زیادہ ہنسی خوشی زندگی مزدور طبقہ گزارتا ہے. یہ لوگ ڈپریشن کے مریض نہیں بنتے. صبح سے وہ بوریاں لے کے جا رہے ہیں، چھت پہ رکھ رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں، گارے مٹی کا جو ہے نا وہ لگے ہوئے ہیں. ہمارے والد صاحب گھر میں صحن بنا رہے تھے، تو وہ مزدوروں کو میں دیکھتا تھا، مغرب تک وہ کام کرتے تھے، مغرب کے بعد وہ جانے کی کرتے تھے. تو میں نے ان مزدوروں سے کہا، بھائی یہ جو تم صحن پہ، یہ اب یہ جب انسان خوش ہوتا ہے تو اس کی طبیعت میں وضاح ہوتا ہے نا. تو میں نے مزدوروں سے کہا، میں نے کہا یار یہ ذرا اچھی طرح رگڑائی کرو، یہ جو فرش ہے نا ایک دم خوب چمکتا ہوا فرش ہونا چاہیے. بعض اب ایسی گھسائی کرتے کھردرا فرش بنا کے چلے جاتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس کے لیے سرسوں کا تیل چاہیے، اتنے پاؤ ناریل کا تیل چاہیے. اب وہ کھیل رہے تھے میرے سے. میں نے کہا یار ناریل کا تیل آج تک تو میں نے کسی کو دیکھا نہیں فرش میں ڈالا. انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کہہ رہے ہیں اس کو چمکتا ہوا فرش ہو، تو ناریل کا تیل لے آؤ. میں اتنی مضبوطی سے کہہ رہے تھے، مجھے خیال آیا کہ یار میں لے ہی آتا ہوں، شاید کچھ ایسا ہو. میں جانے لگا، انہوں نے روکا، کہہ رہے ہیں مولانا صاحب مذاق کر رہے ہیں. تو میں نے کہا خیریت؟ کہہ رہے ہیں یار اس وقت ہم بڑی مستی میں ہوتے ہیں. مجھے خود بتایا، کہہ رہے ہیں صبح سے جو ہم محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں نا، اس وقت مغرب کا ٹائم ہے، ہم ہوتے ہیں تھکے ہوئے، اور اب گھر جائیں گے، بیوی بچوں سے ملیں گے، کھانا کھائیں گے، نہا دھو کے صاف کپڑے پہنیں گے، لمبی تان کے سو جائیں گے. کہہ رہے اس وقت بڑی خوشی ہوتی ہے. جسم کو جتنا تھکاؤ گے دماغ اتنا خوش رہے گا. ہم چاہتے ہیں پیڑے کھاتے رہیں بس سارا دن بیٹھ کے اور خوش رہیں، ایسا نہیں ہوتا. محنت، میں نے پچھلے ہفتے بیان کیا تھا نا کہ اس کائنات کا نظام حرکت پر ہے، موشن پر ہے، ہر چیز گھوم رہی ہے، کوئی چیز اس کائنات میں ٹکی ہوئی نہیں ہے. تغیرات ہیں، موسم میں تغیرات. سب سے پہلے سردی آئے گی، پھر بہار آئے گی، پھر گرمی آئے گی، پھر خزاں آئے گی. ہاں یہ ترتیب ہوتی ہے. تو اب کلپ نہیں بنے گا انشاءاللہ. تو اس ترتیب سے جو ہے، یہ بھی موسم چینج ہو رہا ہے نا، زمین کا ہر خطہ دوسرے سے چینج ہے، زبانیں چینج ہیں لوگوں کی. تو اللہ نے کائنات کا نظام چینجنگ پہ رکھا ہے، ہر چیز جو ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے. تو باڈی بھی اگر چینج ہوتی رہے گی نا، سیٹ رہے گی. کبھی سو رہے ہیں تو کبھی محنت بھی کر رہے ہیں، صحیح ہے نا. سو ہی رہے ہیں، جو جاگے ہوئے ہیں نا آج کل وہ بھی سو ہی رہے ہوتے ہیں. حقیقت ہے کچھ کام ہی نہیں ہے، بیٹھا ہوا ہے ادھر گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا ہوا ہے، گپے مار رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، تو وہ بھی سونے والا، وہ کر تھوڑی رہا ہے. تو اللہ نے اس کائنات کا نظام کیا رکھا ہے، اختلاف تبدیلی. تو ورزش کریں، ایکسرسائز کریں، اپنے آپ کو دن میں تھکائیں اور مختلف ایکٹیویٹیز میں مشغول رہیں، تو اس سے دماغ کیا رہے گا؟ خوش رہے گا. تو یہ بڑا مسئلہ ہے آج کل لوگوں کے ساتھ. ڈپریشن میں زیادہ تر وہی لوگ آتے ہیں جو بزی نہیں رہتے. مفتی صاحب میرے امتحان کے لیے دعا کریں، اچھے نمبروں سے پاس ہوں. اللہ تعالیٰ دل سے دعا، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے نمبروں سے پاس کرے بھائی. ڈاکٹر عبدالحی صاحب کی کتاب احکام میت میں لکھا ہے کہ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ بھی ہوگی اور اس کے لیے دعائیں مغفرت بھی ہوگی، جبکہ ہم نے آپ سے سنا ہے کہ خودکشی کرنے والے کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کا جنازہ نہیں پڑھا، لیکن صحابہ کو پڑھنے سے منع نہیں کیا. تو اس سے علماء نے کہا ہے کہ جو قوم کا مقتدی ہے، کوئی بڑا آدمی ہو، تو وہ بائیکاٹ کرے تاکہ لوگوں کے دل میں خودکشی کی نفرت پیدا ہو، لیکن عام مسلمان اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور اس کے لیے دعائے مغفرت تو سبھی مانگیں گے. کیونکہ مسلمان ہے, بہرحال گناہ ہوا تھا اس سے, تو مسلمان کی بخشش کے چانسز ہیں اگر اس کے لیے دعا کی جائے. نماز جنازہ پڑھانا ولی کا حق ہے یا امام مسجد کا؟ نماز جنازہ پڑھانا امام مسجد کا پہلا حق ہے, سمجھ رہے ہو؟ اس پہ دلائی اگلے شمارے میں. اگر حلالے کے بعد پہلے شوہر سے شادی کر لی جائے, اب دیکھو اتنے سارے سوالات ہیں نا, کلپ نہیں آئے گا, اس پہ آئے گا کلپ. حلالہ آ گیا نا تو وہ دبا کے کلپ چلیں گے, پھر لوگ بولیں گے مفتی صاحب کا اس کے علاوہ کوئی ٹاپک ہے ہی نہیں. وہ میرا قصور نہیں ہے, وہ جو یوٹیوب کے کلپ بنانے والے ہیں وہ ایسی چیز, کیونکہ ان کو پتہ ہے نوجوان لوگ ایسی چیز ہی سرچ کرتے ہیں. اگر حلالے کے بعد پہلے شوہر سے شادی کر لی جائے تو شوہر کے پاس دوبارہ تین طلاق کا حق آ جاتا ہے, یہ ایک میں یا ایک ہی دفعہ طلاق دینے سے طلاق مغلظ ہو؟ نہیں, تین طلاقوں کا حق آ جاتا ہے اس کے پاس. بس یہ مختصر دے رہا ہوں جوابات. کیا جنت میں بچے پیدا ہوں گے؟ ہوں گے. کیا کتاب موت کا منظر پڑھنی چاہیے؟ پڑھی ہے میں نے بچپن میں, اس میں بہت سی غیر مستند باتیں بھی ہیں ڈرانے کے لیے نا, انہوں نے اپنی طرف سے بھی کچھ مختلف قسم کے فرشتے ایجاد بھی کیے ہیں اس میں, انہوں نے ڈرانے کے لیے نا, یہ ہوتا ہے یوں آتا ہے. نبی پیغمبر رسول میں فرق, یہ لمبا بیان ہے, نبی پیغمبر رسول میں فرق, یہ پھر اگلے بیان میں دے. ٹی وی پر جو اداکارائیں آتی ہیں ان کو دیکھنا کیسا ہے جو کہ پورے لباس میں نہیں ہوتی؟ دیکھنا صحیح نہیں ہے بھائی, کیوں دیکھ رہے ہو؟ الادب المفرد میں حضرت عبداللہ بن عمر سے یا محمد والی حدیث, لمبا جواب ہے اس کا. مسلمہ قذاب کے خلاف جنگ میں صحابہ نے عام, یہ وہی والا ہے, ایک ہی سوال کو دو دو تین تین دفعہ. اور اگر بچے کا عقیقہ کر دیا, نام رکھ دیا تو پھر بال نہ کٹوائے؟ بھائی جیسے چاہے عقیقہ کرو یار, بچے کا عقیقہ ساتویں دن کر دو بہتر ہے, نہیں کرو تو پھر کبھی بھی کر دو. اگلے ہفتے دے دیں عقیقہ پورا انہوں نے. اگر کسی کی اولاد نہ ہو اور لوگ اس سے کہیں گے اپنی بھاوچ کی بچی یا بچہ لکھت پڑھت کر کے بعد لے لیں اور اس کی پرورش کریں تو کیا یہ صحیح ہے؟ بھائی جان, ابا کا نام چینج نہیں کر سکتے, بچہ تو لے کے پال سکتے ہیں لیکن ابا کا نام قیامت تک وہی رہے گا جو سچی مچی کے ابا ہیں, اور نکاح کے وقت بھی اسی بچی کے ابا کے نام سے, سچی مچی کے ابا کے نام سے پکارا جائے گا. ابا کو تو سچی مچی کا رہنے دو, ہر چیز جعلی آ گئی ہے, ہر چیز دو نمبر مل رہی ہے آپ کو, تو کم از کم جو ابا ہیں وہ تو سچی مچی کے ہی رہنے دو, یہ والے ابا ہیں. فجر کی دو رکعت گھر سے پڑھ کر مسجد میں دو رکعت تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں, فجر کی دو رکعتوں کے بعد نبی سے کوئی نماز پڑھنا ثابت نہیں ہے. بات امام شافی کے ہاں تو ہے کہ جب مسجد میں آئے تو تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں, لیکن امام حنیفہ نے اس حدیث کو اپنے عموم پر رکھا ہے, یعنی نبی کا جو اپنا عمل ہے نا, تو وہ کہتے ہیں یہ جو حدیث میں آتا ہے جب مسجد میں داخل ہو تو آپ نے فرمایا کہ بیٹھنے سے پہلے دو رکعتیں پڑھو, حدیث ہے. تو انہوں نے, امام حنیفہ کہتے ہیں اس سے وہ وقت مراد ہے جب مکروہ وقت نہ ہو, سمجھ رہے ہیں؟ تو فجر کی دو رکعت آپ نے پڑھ لی تو اس کے بعد نبی سے کبھی بھی کوئی نماز پڑھنا ثابت نہیں ہے. مفتی صاحب آپ کی اردو اتنی خاندانی ہے پھر بھی آپ انگریزی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں, حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی انگلش کے الفاظ استعمال کرتے تھے تو وہ فرماتے تھے کہ یہ جو میں انگریزی بولتا ہوں آپ کو ہنسانے کے لیے اور پبلک کو پھنسانے کے لیے, ٹھیک ہے نا, اور پبلک کو. بعض انگلش میں اردو کے متبادل الفاظ اتنے اچھے ہیں کہ وہ اردو میں ہی شامل ہو چکے ہیں تو ان کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے میرے خیال. اب دیکھو مارکیٹ کا لفظ کتنا زبردست ہے, مارکیٹ سے شارٹ, اب میں کہوں بازار سے شارٹ ہیں تو مزہ, اور شارٹ بھی تو انگلش کا لفظ ہے نا, شارٹ ہے اصل میں, شارٹ کے بجائے کہوں کہ وہ بازار سے غائب ہیں, مزہ نہیں آئے گا. کیا اجینو موتو کھا سکتے ہیں؟ کھا سکتے ہیں بھائی, کیونکہ وہ نمک ہے نا بھائی, گدا بھی نمک کی کان میں گر کے مر جائے اور نمک بن جائے تو حلال ہو جاتا ہے کیونکہ وہ گدا نہیں رہتا. تو اجینو موتو بھی کیا ہے؟ نمک ہے, وہ جس چیز سے بھی بناؤ جب نمک بن گیا تو وہ نمک ہے, وہ کچھ اور نہیں ہے. کیا قادیانیوں سے نفرت کرنی چاہیے یا ان سے محبت اور ہمدردی کرنی چاہیے تاکہ وہ اسلام کی طرف آ جائیں جیسے نبی نے مشرکین سے محبت کی؟ کسی کو دین کے قریب کرنے کے لیے اس سے نرم لہجے میں بات کرنی چاہیے, محبت سے بات کرنی چاہیے, اور اگر دین سے قریب آنے کا کوئی اندیشہ نہ ہو تو پھر نہ دوستی رکھو نہ دشمنی رکھو, صحیح ہے؟ بولو بھائی اپنا کام کرو. ہم سے تعلق نہ رکھو, قادیانیوں کے بارے میں بتا رہا ہوں, نہ دشمنی رکھیں نہ دوستی رکھیں, اور اگر امید ہو دین کے قریب آ جائے گا یا دین کے قریب لانا چاہتے ہیں تو پھر بہرحال محبت سے بات کرنی پڑے گی, لٹھ سے تو کوئی نہیں آئے گا. بیان کیا جاتا ہے کہ سندھ قیامت سے پہلے 60 سال پہلے ترقی ہوگی, یہ پیپلز پارٹی نے مشہور کیا ہوگا, کہتے ہیں کوئی ایسی حدیث ہے کہ قیامت یعنی سندھ میں قیامت سے 60 سال پہلے ترقی ہوگی. سندھ میں بظاہر حالات ترقی کے لگتے نہیں ہیں, تو جب تک کوئی اہل اچھی حکومت نہ آ جائے. کیا بیوہ اور طلاق یافتہ کی عدت میں فرق ہے؟ اور طلاق یافتہ کے لیے عدت ضروری ہے, اگر عدت نہ گزارے تو کیا کفارہ ہے؟ کبیرہ گناہ ہے, طلاق یافتہ پر بھی عدت واجب ہے, بیوہ پر بھی, دونوں کی عدت میں فرق ہے کہ طلاق یافتہ کی عدت ہے 3 دفعہ مینسز آئیں, حیض آ کے ختم ہو جائے, اور بیوہ کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن, اور اگر پریگنینسی ہے تو پھر دونوں کی عدت سیم ہے, بچہ جیسے ہی پیدا ہوگا عدت ختم ہو جائے گی. شوہر کا انتقال ہوا اور اگلے منٹ میں یا اگلے گھنٹے میں بچہ پیدا ہو گیا تو عورت کی عدت ختم. بھائی جان یہ فرقہ وارانہ سوال ہے یار, اگر کوئی نامحرم رشتہ دار مثلا کزن وغیرہ ہوں تو ان سے کس حد تک تعلق رہنا چاہیے؟ کزن اگر عمر میں زیادہ ہے اور اس میں اٹریکشن ختم ہو گئی ہے تو پھر تو آپ اس سے سلام دعا بھی کریں, بڑی آپ ہی ہیں, آپ کی بڑی باجی ہیں, کوئی آپ کو فتنے کا اور ان کو بھی اندیشہ نہ ہو, ایج اتنی زیادہ ہو گئی ہو تو پھر تو بڑی باجی کی طرح آپ ان سے السلام علیکم باجی بولا کریں, باجی انٹی نہ بولیں, انٹی سے مسئلہ آج کل بڑا خراب ہوتا ہے, آپ خیریت سے ہیں, کوئی خدمت ہو تو بتائیے, اتنا کافی ہے, ٹھیک ہے نا. اور اگر جوان کزن ہے تو پھر فری ہونے کی کوشش نہ کریں, جائز نہیں ہے کیوں, فتنے کا اندیشہ ہے. باقی رشتہ داروں کی خدمت کرنا کام آنا یہ تو بہرحال یہ تو پردے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے نا, کوئی ضرورت ہے تو وہ ٹھیک ہے, وہ تو سب کی کرنی چاہیے خدمت, پڑوسیوں کی بھی کرنی چاہیے. میں تو لوگوں سے کہتا ہوں بھائی یہاں بیچاری خواتین وزن اٹھا کے لا رہی ہوتی ہیں خریداری کر کے, تو جو لڑکے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے ان سے وہ سامان لے لیں اور ان کے گھر پہنچا دیں, اس میں یہ نہ دیکھیں جوان خاتون ہے بوڑھی خاتون ہے, بہرحال عورت ہے وہ, اس کے لیے وزن اٹھانا مشکل ہے. بسوں میں جگہ دے دیا کریں, کوئی خاتون آئی ہیں تو بھائی آپ بیٹھ جائیں, تو عورت کا اکرام کرنا تو یہ تو قرآن سے ثابت ہے نا. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب گئے تھے مدین تو آپ تو مسافر تھے, خود آپ کو مدد کی ضرورت تھی, تو آپ نے دیکھا 2 جوان لڑکیاں پیچھے کھڑی ہوئی ہیں, وہ بیچاری انتظار کر رہی ہیں کہ مرد جب کنویں سے پانی نکال کے فارغ ہوں گے تو ہم جائیں گے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جوان ہونے کے باوجود ان کی خدمت کی, آنکھوں میں حیا تھی حضرت موسیٰ کے, نظر جھکی ہوئی, گئے ان سے پوچھا بھائی آپ کیا مسئلہ ہے, انہوں نے بتایا کہ ایسا مسئلہ ہے, اور یہ بھی بتا دیا کہ ہمارے والد بوڑھے ہیں, یعنی اگر وہ جوان ہوتے تو ہمیں گھر سے نہ بھیجتے, وہ خود آتے. اس میں اشارہ دے دیا کہ شاپنگ کرنا یا گھر کے باہر کے کام کرنا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ مردوں کی ہے, تو مجبوری ہے ہم آئیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان پہ ترس کھایا, ان کی خدمت کی. تو آپ بھی اچھے جذبے کے ساتھ بہن سمجھ کے خدمت کریں ان کی, ٹھیک ہے نا. پھر اتفاق سے ان کو آپ پسند آ گئے ہیں, ان کو آپ پسند آ گئے اور ابا کو انہوں نے بتایا جا کے, تو ابا نے کہا بھائی ہمیں داماد تو ایسے ہی چاہیے خدمت گزار, تو اتفاق کی بات ہے اگر وہ آپ کو بلائیں اور آپ کی شادی اپنی بیٹی سے کر دیں, سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہی تو ہوا, حضرت موسیٰ نے تو خدمت کی انسانیت کی خدمت کے جذبے سے, لیکن ان کے والد نے کہا بھائی کہ نوجوان ہیں نیک آدمی ہیں تو بلاؤ. حضرت موسیٰ نے کہا کہ بھائی میں چاہتا ہوں, اپنی پوری کہانی یعنی وہ واقعہ سنایا کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے, تو انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے میں اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کر دیتا ہوں. کتنا سادہ ماحول تھا دیکھو یار, کوئی استخارہ نکالا انہوں نے ہیں؟ حضرت موسیٰ نے کہا میں جا رہا ہوں استخارہ نکال کے آؤں گا, تو انہوں نے کہا میں اپنی ایک بیٹی کی شادی آپ سے کرنا چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے بھائی, ذالک بینی و بینک, قبول ہے, کیونکہ بھائی اجنبی ہوں مسافر ہوں تو مجھے تو گھر چاہیے, تو فوراً نکاح کر لیا, یعنی جو بھی شرط تھی ان کی وہ مان لی. تو آپ اچھے جذبے سے خدمت کریں محلے پڑوس کی خواتین کی, اور اگر اس بہانے آپ کی تمیز کے دائرے میں رہ کے شادی ہو گئی, تمیز کے دائرے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر سیٹنگیں چلتی ہیں, آنکھ مٹکے ہوتے ہیں, ایزی لوڈ, پھر گپیں, پھر پوری پوری رات چیٹنگ, پھر جا کے پھر پیغام بھیجا جاتا ہے, پھر وہاں سے اوکے ہوا تو پھر وہ ان کے ابا, پھر آپ کے ابا, پھر ان کی اماں, پھر آپ کی اماں, پھر وہ آپ اتنے اس دوران کئی ڈیٹیں قائد اعظم کے مزار پہ لگ چکی ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد استخارے نکالے جاتے ہیں، پھر اگر ہاں ہو گئی تو پھر 3 سال کے بعد شادی ہے، ہاں نہیں ہوئی تو سلام دعا پھر بھی وہ شادی کے بعد بھی چلتی رہتی ہے۔ یہ بےہودگی کی میرے بھائی اسلام میں اجازت نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ دیکھو کہاں سے کہاں چلا گیا، کہاں سے کہاں چلا گیا۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے لیے اگر مناسب رشتہ تلاش کرنے میں مدد کر دیں، میرا ذاتی گھر ہے، پکی نوکری ہے، والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، گھر پر صرف والد صاحب ہوتے ہیں، عمر 23 سال ہے، پاک نیوی میں جاب کرتا ہوں۔ رفیع بھائی کہاں ہیں؟ رفیع بھائی کو یہ دے دیں پرچہ، بولے نوٹ کر لو اس آدمی کی شادی کرا دیں، صحیح ہے نا؟ پتہ نہیں پہلی کر رہا ہے، چوتھی کر رہا ہے، دوسری کر رہا ہے، اللہ جانے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، بھائی یہ جتنا بھی شادی کا ڈپارٹمنٹ ہے یہ رفیع بھائی کے پاس ہے، ان کے پاس بہت رشتے ماشاءاللہ موجود ہیں، تو جس نے بھی دوسری تیسری پہلی کرنی ہے رفیع بھائی سے رابطہ کرے، ان کا نمبر میں کئی دفعہ دے چکا ہوں، اور ان سے صرف شادی کے سلسلے میں ہی رابطہ کیا کریں، باقی کام ان سے نہ لیں، سمجھ رہے ہو؟ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔
Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood's Speeches channel.